نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. انسان کے جسم کے اندر مختلف اعضاء ہیں، لیکن جو حیثیت سر کو حاصل ہے وہ کسی اور عضو کو حاصل نہیں. مثلا انسان کی بازو کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ ضائع ہو جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، کان کاٹ دیے جائیں تو زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کاٹ دیے جائیں، ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس کی زندگی باقی رہ سکتی ہے. لیکن سر ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر کسی کا سر کاٹ دیا جائے تو یہ انسان اب زندہ نہیں رہ سکتا. اس کی زندگی اس کے وجود سے اس کی روح نکل جاتی ہے. بالکل ایسے ہی دین اسلام ہے، جس کے اندر ہر مسئلے کا اپنا مقام ہے، لیکن ایک مسئلہ اللہ کی وحدانیت کا، توحید باری تعالیٰ کا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے، زنا ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈاکہ ڈال لے، جھوٹ بول لے، غیبت کر لے، کوئی بھی گناہ کر لے، اس کا اسلام باقی رہتا ہے، اسلام سے تعلق باقی رہتا ہے. لیکن ایک عمل اللہ کی وحدانیت کو چھوڑنے کا ہے، وہ سرزد ہو جائے، اللہ کی توحید میں خلل پیدا ہو جائے، تو اس کا ایمان اور اسلام باقی نہیں رہتا. اس لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ، جو اللہ عز و جل کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لے، اللہ کا ساجی اور ساتھی بنا دے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، تو پھر اللہ اس پر جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے. لا یغفر ان یشرک بہ، دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ ایک شرک ایسی بیماری ہے جس کو اللہ عز و جل نے کبھی معاف نہیں کرنا، باقی تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں. یہ توحید جس طرح انسان کے جسم میں سر کا مقام رکھتا ہے، اسی طرح اسلام کے اندر سب سے اہم مسئلہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کا تعارف اور اللہ کی توحید ہے. ہمارا سلسلہ شیعت کے حوالے سے چل رہا تھا، پچھلے درس میں ہم نے توحید ربوبیت پہ گفتگو کی تھی. اس کے اندر ایک مسئلہ ڈسکس ہوا، حلول کا عقیدہ، جو شیعہ کتب کے اندر واجد ہے، کہ اللہ عز و جل کا نور، اللہ کا ٹکڑا، اللہ کا حصہ، اللہ کا وجود علی کے اندر حلول کر گیا، جس کو عبداللہ ابن سبا نے اس عقیدے کی بنیاد ڈالی کہ علی علی نہیں، علی الہ ہے. یہ حلول کا عقیدہ اور شیعت کے اسلام پر جتنے بھی ڈاکے ڈالے گئے ہیں، شیعت نے اسلام پر جتنے بھی پہاڑ توڑے ہیں، ان میں سب سے بڑا ظلم، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یا فلاں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شیعت کا اسلام پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی خالص توحید کے اندر انہوں نے حلول کے عقیدے کی ابتدا کی، کہ اللہ کچھ ذاتوں کے اندر حل کر جاتا ہے، اللہ کچھ افراد کے اندر اتر آتا ہے، ان کے وجود کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی صفات بندوں میں آ جاتی ہیں. جیسے ہم نے ایک ذاکر کا حوالہ دیا جو اپنی مجلس کے اندر یہ اشعار دہراتا اور پڑھتا ہے کہ علی کو توبہ 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 علی کو خدا اکھنیا نہ خدا نہ خدا تو جدا اکھنیا, کہ ہم علی کو خدا نہیں کہتے, نہ ہی خدا کہتے ہیں اور نہ ہی خدا سے جدا کہتے ہیں, بلکہ حضور کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین کے نور کو پیدا کیا. یہ بڑے عرصے تک, بڑے قرن تک ٹھہرے رہے, پھر ان کے نور سے باقی کائنات کی تشکیل ہوئی. یہ عقیدہ سب سے خطرناک عقیدہ ہے, یہ عقیدہ سب سے بڑا کفریہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ اسلام کے اندر دجل ہے سب سے بڑا, کہ اللہ کی ذات, وہ اللہ عز و جل جو اپنے بارے میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کی کوئی مانند نہیں, اللہ کی کوئی تمثیل کوئی مثال نہیں, اللہ کسی کے مانند نہیں, بلکہ وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں بے مثل اور عظیم شان والا ہے, جو اپنے عرش پر مستوی ہے. اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ بندوں کے اندر آ جاتا ہے, بندے اللہ کے اندر آ جاتے ہیں, یہ وہی عقائد ہیں جو نصرانیوں اور یہودیوں کے تھے. عیسائیوں نے کہا تھا اپنے نبی کے بارے میں عیسیٰ ابن اللہ, کہ ہمارا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ نے دونوں کے کافر ہونے کا اعلان اپنے قرآن حکیم میں کیا. عبداللہ ابن سبا نے یہی عقیدہ اسلام کو چولہا پہن کر مسلمانوں میں داخل کیا کہ علی دم دم کے اندر, جیسے آج بھی قوالیاں چلتی ہیں دھما دم مسجد کے اندر, علی دم دم کے اندر, علی کا پہلا نمبر, ہر دم کے اندر علی ہے, علی کے دم میں اللہ تھا اور ہر دم کے اندر علی ہے. یہ حلول کا عقیدہ ہے جس سے شریعت پاک ہے, بلند ہے. کفار نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا صف لنا ربک, اپنے رب کی صفات بیان کیجئے, تو یہ میرے رب کی صفات ہیں جو آیت میں نے جو سورت شروع میں پڑھی قل ہو اللہ احد, اللہ کی پہلی صفت یہ ہے اللہ احد, اللہ ایک ہے. اللہ صمد لم یلد ولم یولد, الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, ایسے ہی کفر ہے جیسے عیسی ابن اللہ کا نعرہ یا عزیر ابن اللہ کا نعرہ. علی کے اندر اللہ کا حلول ماننا یا اللہ کے اندر علی کا فنا ہو جانا, یہ انہی یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریات کی پیروکاری ہے جو مسلمانوں کے اندر داخل ہوئی. لیکن افسوس, خود افسوس کہ یہ عقیدہ, یہ شرک اور کفر کا عقیدہ کہ اللہ کی ذات عز و جل انسانوں میں حلول کر جاتی ہے, انسانوں میں داخل ہو جاتی ہے, یہ شیعت پر موقوف نہ رہا, شیعت تک اس کی بریک نہ لگی, بلکہ نام نہاد اہل سنت کہلانے والوں کے اندر بھی یہی عقیدے آگے چلے. اور یہ اصل عقیدہ میں نے عرض کیا قرآن کے حوالے سے عیسائیوں کا, یہودیوں کا, اور یہی عقیدہ ہندوؤں کا. ہندوؤں کے بڑے مشہور جملے ہیں ہر کنکر میں شنکر, ہر کنکر میں شنکر ہے, کہ ہر پتھر کے اندر دیوتا ہے, ہر پتھر کے اندر اللہ ہے, ہر پتھر کے اندر ان کا خدا موجود ہے. اسی طرح یہی عقیدہ شیعت سے چلا اور شیعت سے چلتے ہوئے یہ عقیدہ صوفیت کے اندر آیا کہ ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے, یا بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اللہ فنا ہو جاتا ہے, اللہ ان کے اندر حل کر دیا ہو جاتا ہے, یا وہ لوگ ایسے اعمال کرتے ہوئے اتنی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے. دلیل کے طور پہ پہلے مذہب بنایا تھا, اس کی دلیل تلاش کی گئی, تو دلیل کے طور پہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں بخاری کے حوالے سے. حدیث قدسی ہے, اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ جب بندہ نفل نمازوں, نفل عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے, تو پھر اللہ مالک فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور اسی حدیث کے اندر اگر غور کیا جائے تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ طلب کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں, مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو پناہ دیتا ہوں, اور اگر کوئی میرے بندے سے جنگ کرتا ہے تو میں اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. اپنے باطل نظریے کے لیے دلیل کے طور پر یہ روایت پیش کرتے ہیں. فیض الباری کے اندر بھی یہی روایت حضرت علامہ مولانا صاحب نے پیش کی اور پھر نیچے لکھا کہ ہم یہ نظریہ ہمارے مشائخ بھی اور ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس کائنات کے ذرات کے اندر موجود ہے, اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, حلول کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ اسلام سے ثابت نہیں, اور اس عقیدے کا اسلام سے تعلق نہیں. اسی روایت کی اگر دلیل بنائی جائے تو اس کے اندر یہ جملہ بڑا سمجھنے کے قابل ہے کہ جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں. اگر ہاتھ اللہ بن گیا, اگر پاؤں اللہ بن گیا, اگر آنکھ اللہ بن گئی, اگر کان اللہ بن گیا, تو پھر وہ مانگتا کس سے ہے؟ یہ تو خود اللہ بن چکا ہے. جب یہ اللہ بن چکا ہے اس کو مانگنے کی ضرورت کیا ہے, اس کو پناہ طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس کو, اس سے اگر کوئی جنگ لے تو اللہ کہتا ہے میں اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں جو میرے ولی سے جنگ کرتا ہے. جب یہ اللہ بن گیا, اس کا ہاتھ پاؤں, اس کا کان اور اس کی آنکھ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا, تو پھر اللہ تو نہ رہا, یہ تو خود اللہ بن گیا. اگر اس سے کوئی جنگ لے تو اللہ کہتا ہے جس نے میرے ولی سے جنگ کی میں اس سے جنگ کروں گا, تو یہ کس کا مفہوم ہے؟ اور پھر آئیے اس کو تطبیق دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر, کہ سب سے بڑے ولی, سب سے بڑے ولی اللہ کے نبی کے صحابہ, جن کے لیے جن کی ولایت کی گارنٹی اللہ کا قرآن دیتا, رضی اللہ عنہ اعلان اترتا ہے اللہ ان سے راضی, ورضوا عنہ, اور یہ سب کے سب اپنے اللہ سے راضی, اتنی بڑی ان کی ولایت کی گارنٹی ہے. لیکن کیا جنگوں کے اندر ان صحابہ کی انگلیاں نہیں کٹی؟ کیا جنگوں کے اندر ان صحابہ کی آنکھیں ضائع نہیں ہوئی؟ کیا جنگوں کے اندر ان صحابہ کے پاؤں شہید نہیں ہوئے؟ تو جس کی انگلی کٹتی تھی, کیا نعوذ باللہ, جب وہ انگلی اللہ بن چکی ہوتی تھی تو اللہ کٹتا تھا؟ جب وہ پاؤں اللہ بن چکا ہوتا تھا تو جنگ میں تیر اور تلوار سے اللہ کا پاؤں تک نہیں ہوتا تھا؟ ان کے ہاتھ اگر اللہ بن گئے, جب وہ استنجا کرتے, طہارت کرتے, تو کیا نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, عقیدے کی وضاحت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں, تو کیا وہ گندگی اللہ کو لگا کرتی تھی؟ نہیں, یہ عقیدہ اصل میں یہود کا عقیدہ, یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کا اتنا دوست بن جاتا ہے, پھر وہ ہاتھ کو بعد میں بڑھاتا ہے, پہلے سوچتا ہے کہ جس چیز کو میں پکڑنے لگا ہوں کیا اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی ہے, جس کی طرف میں چل کر جانے لگا ہوں کیا اللہ نے مجھے اس کی طرف چل کر جانے کی اجازت دی ہے, جو چیز میں سننے لگا ہوں, جو چیز میرے کان میں پردہ سماعت سے ٹکرانے لگی ہے, کیا اللہ مالک نے مجھے یہ سننے کی اجازت دی ہے, میں نظر جس کی طرف اٹھا رہا ہوں, جس کو دیکھنے لگا ہوں, کیا اس کو دیکھنے کی اجازت اللہ مالک نے دی ہے؟ وہ پھر اللہ کے احکامات کو دیکھ کر چلتا ہے, اللہ کے احکامات کو دیکھ کر پکڑتا ہے, اللہ کے احکامات کو دیکھ کر سنتا ہے, اللہ کے احکامات کو دیکھ کر دیکھتا ہے, اس کا ہر عمل اللہ کی شریعت کے تابع ہو جاتا ہے, جو اس حدیث کا اصل مفہوم ہے. لیکن ظلم اللہ کی ذات کے اندر شیعت سے چلا, پھر صوفیت کے ہوتے ہوئے ان راستوں سے نام نہاد سنیت کے اندر بھی پہنچا, اور انہوں نے یہ عقیدے گھڑے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر فضائل ستات مولانا ذکریہ صاحب کی, وہ اس کے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 558 پر لکھتے ہیں, جو کتاب شائع ہوئی ہے کتب خانہ فیضی سے, 558 پر اپنے اسی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کا خط نقل کرتے ہیں, اور اس خط میں یہ کہتے ہیں, اللہ اکبر, اس جگہ دو واقعے اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے. ایک تو وہ مکتوب گرامی جو شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوہی نے اپنے مرشد شیخ العدو العجم حاجی امداد اللہ کی خدمت میں لکھا, جو مکاتیب رشیدیہ میں پڑا ہوا. اس کے الفاظ یہ ہیں, آخر میں خط کے جو الفاظ لکھتے ہیں, پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوق چشمی ہے, یا اللہ معاف فرمانا, یا اللہ معاف فرمانا, حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے, جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی دل ہے تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں, میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں, اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے, میں اور تو خود شرک در شرک ہے. شیعت کا سب سے بڑا ظلم سنیت پر یہ ہوا کہ انہوں نے عقیدہ حلول کی بنیاد رکھی. عقیدہ حلول مسلمانوں کے اندر اسلام کے چولے کو پہن کر داخل کیا, کہ اللہ بندے میں, بندہ اللہ میں داخل ہو جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے, یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی ذات ہیں, ذرے ذرے کے اندر اللہ موجود ہے. شیعت کے سٹیج سے آوازیں گونجتی ہیں علی دمدم کے اندر, تو مقابلے پر سنیت کے سٹیج سے, صوفیت کے سٹیج سے, سپاہ صحابہ کے سٹیج سے آواز لگتی ہے اللہ دمدم کے اندر. جس طرح علی کو ہر دم میں مان کر شیعت نے ظلم کیا, اسی طرح اللہ عز و جل کو ہر دم کے اندر حلول کا عقیدہ پیش کر کے صوفیت نے اسلام کے ساتھ ظلم کیا, جس کی تصویر مولانا ذکریہ نے اپنی کتاب فضائل صدقات صفحہ 558 پر لکھی. اے اللہ, جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے, میں اور تو خود شرک در شرک ہیں, معنی یہ ہوا کہ تو میرا شریک ہے اور میں تیرا شریک، تو مجھ میں سے نکلا ہے اور میں تجھ میں سے نکلا. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہاں پر لے جائیں گے، اس حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ خالق اور مخلوق کی عظیم فرق جو اللہ کے نبی نے اپنی احادیث میں سمجھایا. جب ایک صحابی نے کہہ دیا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کے برابر کھڑا کر دیا. قل، اعلان کر، ما شاء اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ چاہتا ہے. یہاں خالق اور مخلوق کی تفریق ہے، خالق اور مخلوق کا ڈفرینس ہے. اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اللہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. اللہ معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں. وہ جھکاتا ہے تو ہم جھکتے ہیں، وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں، وہ شفا دیتا ہے تو ہم صحت یاب ہوتے ہیں. وہ، اس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں، اس کے ہاتھ میں عزت ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کے ہاتھ میں اولاد ہے، اس کے ہاتھ میں رزق ہے. الحمدللہ رب العالمین. وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہ لجپال ہے، وہ عظیم ذات ہے جو کہتی ہے بندو اگر میں تمہیں پلاؤں تو تم پیتے ہو، میں کھلاؤں تو تم کھاتے ہو، میں نہ پہناؤں تو تم پہن نہیں سکتے. انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو اور اللہ غنی ہے. یہ ڈفرنس ہے اللہ اور بندے کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان. لیکن حلول کے عقیدے کو پیش کر کے خالق اور مخلوق کے اس فرق کو تبدیل کر دیا گیا، خالق اور مخلوق کے اس فرق کو ختم کر دیا گیا، اور یہ عقیدہ جڑا گیا کہ اللہ بندے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور بندہ بھی کچھ ایسے اعمال کرتے ہوئے پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے، اور آخر میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کی صفات بندے کے اندر پہنچ جاتی ہے. جس طرح یہی عقیدہ اشرف السوانح کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی نے صفحہ نمبر 220 پر، جو ادارہ تالیفات اشرفیہ بیرون بہت گیٹ ملتان سے چھپی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر 220 ہے، اسی عقیدے کو جس کی اساس اصل میں شیعت نے پیش کی، اس عقیدے کو صوفیت نے اپنے روپ کے اندر آگے چلایا. صفحہ 220 پر لکھتے ہیں، اس زمانے میں مدرسے کا جلسہ ہوا، اس میں حضرت والا کی تقریر کی سب حضرات اراکین مدرسہ کو بہت شدید ضرورت محسوس ہونے لگی، اور بزبان حال کہنے لگے کہ شرکت جلسہ کے لیے بیرونی حضرات علماء بھی تشریف لائے تھے، ان کو ساتھ لے کر اراکین مدرسہ حاضر خدمت ہوئے، اور باواسطہ ان حضرات کے نہایت شد و مد کے ساتھ وعظ کے لیے اصرار کرنے لگے. حضرت والا کے دل سلیم میں حضرات اہل علم کا اس قدر درجہ ادب و احترام ہے کہ نو عمر علماء کا بھی غایہ درجہ لحاظ فرماتے ہیں، اور وہ تو اکابر علماء کو سفارسی بنا کر لائے تھے. حضرت والا کو نہایت درجہ تنگی واقع ہوئی، کیونکہ نہ انکار فرما سکتے تھے نہ اقرار. جب کچھ نہ بن پڑا تو مجبور ہو کر گردن جھکا لی اور رونے لگے. یہ حال دیکھ کر مولانا ظہور الاسلام صاحب فتح پوری کا دل پانی پانی ہو گیا. پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، بس بھائی بس، اب انہیں کچھ نہ کہو، اللہ کے لیے اگلے جملے کو، دلوں کے پردوں کو کھول کر اپنے کانوں کو اس آواز کی طرح متوجہ کر کے سنیے. یہ قضیہ آخرت کا قضیہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ایمان اور توحید کا مسئلہ ہے، جس کی عدم موجودگی کی صورت میں انسان کی آئندہ آنے والی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اب انہیں کچھ نہ کہو، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. مولوی شاہ سلیمان بھی اس موقع پر آئے ہوئے تھے، ان سے بھی لوگوں نے اصرار کرنے کو کہا تو انہوں نے عجیب جواب دیا، کہا کہ اگر ایسی حالت میں میں نے اشرف علی تھانوی کو واعظ کہلوانے کے لیے کہا تو یہ منبر پہ بیٹھتے ہی ان کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ ان الحق کا ہوگا. اس وقت اللہ اس بندے کے اندر، اس اشرف علی تھانوی کے اندر اللہ حلول کر چکا ہے، اللہ اس کے اندر حل ہو چکا ہے، یہ اللہ کے اندر پہنچ چکا ہے، اللہ اس میں پہنچ چکا ہے. اگر یہ منبر پہ بیٹھ گیا تو چونکہ اس کے اندر انسانی صفات نہیں ہے، اب اللہ آ چکا ہے تو اس کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلے گا وہ یہی ہوگا، ان الحق، کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں. یہ ولایت سے بہت بڑا درجہ ہے کہ انسان دنیا کے تمام فرق مٹا کر اللہ کی ذات کے اندر سیر اللہ کرے، سیر اللہ کرے، سیر من اللہ کرے، اور کرتے کرتے وہ اللہ کے اندر پناہ ہو جائے. اگر یہ ولایت کا درجہ ہے تو بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا؟ حضرات صحابہ میں سے کسی نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا؟ بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان اتنا عجیب فرق اور اتنا بڑا فرق ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارضا وفات کے وقت کہتے ہیں کہ کاش اللہ نہ میری نیکیوں کے بدلے مجھے کچھ دے اور نہ میرے گناہوں پر میری پکڑ کرے. وہ تو اللہ کے سامنے روتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا. ایک سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر اپنے سر پہ رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ جب تک اللہ کی رحمت مجھے گھیر نہ لے, مجھے ڈھانپ نہ لے, اپنی رحمت میں اللہ مجھے چھپا نہ لے, تو میں بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ اللہ ہے اور یہ جنت کے طلب کرنے والے اس کی مخلوق ہے, یہ اس کے بندے ہیں. لیکن جب بندہ خود یہ اعلان کرے کہ میں اللہ ہوں, اللہ میرے اندر حضور کر چکا ہے, میں منبر پر بیٹھوں گا تو زبان سے ایک ہی جملہ نکلے گا, انا الحق, میں خدا ہوں, میں الہ ہوں, تو یہ کہاں کی توحید ہے؟ کیا یہ اللہ کی قرآن کی آیات سے نہیں ٹکراتی؟ قل ھو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے, نہ اللہ کا باپ ہے, نہ اللہ کا بیٹا ہے, نہ اللہ کسی میں سے نکلا ہے, نہ کوئی اللہ میں سے نکلا ہے. وہ اللہ ہے جس کو نیند کی حاجت نہیں, وہ اللہ ہے جس کو بھوک نہیں لگتی, وہ اللہ ہے جس کو پیاس نہیں لگتی, وہ ان کمزوریوں اور عیبوں سے پاک ہے, وہ عظیم ذات ہے جو اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا تو ہے لیکن ان حاجات سے, ان کمزوریوں سے بری ہے, پاک ہے, بلند ہے, عظیم ہے. وہ اس کی صفات اتنی عظیم ہے کہ ان صفات کے اندر کوئی شریک نہیں, وہ صفات کسی بندے کے اندر نہیں آ سکتی, صفات تو بہت دور ہے, اس کی مشیت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے, اس کے ارادے کے اندر کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہے پکڑوں اور پوچھ لوں, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, میں جس کو چاہے پکڑ کے یہ پوچھ لوں تو نے یہ عمل کیوں کیا ہے. لیکن دنیا میں, کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں, کوئی ہستی ایسی نہیں جو اللہ مالک سے, اللہ عز و جل سے یہ سوال کر سکے, اے اللہ تو نے یہ کیوں کیا. وہ اللہ مالک, آج یہ عقیدہ گھڑ لیا جائے یہودیوں کو دیکھتے ہوئے, عیسائیوں کو دیکھتے ہوئے, اور پھر اس سے آگے انہی کے نام لیوا, انہی کے نسخے, انہی کی اولاد شیعت کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے علی کے حلول کے عقیدے گھڑے, تو ہم اللہ کو, انہوں نے صرف علی کے اندر اللہ کا حلول کیا, اور ہم اللہ عز و جل کو کبھی اشرف علی تھانوی کے اندر, کبھی مولانا ذکریہ کے اندر, کبھی مولانا رشید احمد کے اندر, کبھی کسی کے اندر, کبھی کسی کے اندر تسلیم کریں. تو یہ اللہ کی ذات کا وہ شرک ہے جس کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے, لا یغفر ان یشرک بہ, جس نے اللہ کی ذات شرک کیا اللہ عز و جل اس شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتے. آگے چلیں, یہی کتاب شمائل انجادیہ, انجاد اللہ مہاجر مکی صاحب کی, اس کے صفحہ 36 پر پھر اس عقیدے کو دہراتے ہیں انجاد اللہ مہاجر مکی, جنہوں نے بنیاد رکھی علماء دیوبند کی, صوفی کی, تصوف کی, اور اس بر صغیر کے اندر تصوف کے بانی سے یہ حضرت, یہ اپنی کتاب شمائل انجادیہ جو مدنی کتب خانہ بہت گیٹ ملتان سے چھپی ہے, اس میں صفحہ 36 پر اپنے ایک بزرگ بایزید بستانی کا یہ عقیدہ نقل کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم شانی, کہ میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. ہم سجدے میں جا کر تمام مسلمان کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی, پاک ہے اس اللہ کی ذات جو بلند ہے. یہی اللہ کا جملہ, یہی اللہ کا کلام, یہی اللہ کی صفات یہ حضرت اپنے اندر رکھتے ہوئے بیان کرتے تھے, سبحانی کہ بایزید بستانی پاک ہے, ما اعظم شانی, اور میری شان بہت بلند ہے. سوچئے اللہ کے لیے اپنی قبر کو سامنے رکھتے ہوئے, جو مندی بھائی سوچیں, صوفی بھائی سوچیں کہ یہ جملے کیا یہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور اللہ کے جتنے حقوق ہیں اس کے اندر داخل نہیں, کیا یہ اللہ کی مقام پر قبضہ نہیں, کہ وہ جملے جو اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں, وہ شان جو اللہ عز و جل کی ہے, اس کو کوئی صوفی اٹھ کر یہ کہے کہ سبحانی اللہ بھی پاک ہے تو میں بھی پاک ہوں, اللہ کی شان بلند ہے تو میری شان بھی بلند ہے. اور منصور حلاج یہ کہا کرتے تھے انا الحق, کہ میں اللہ ہوں, میں خدا ہوں, میرے اندر اس وقت اللہ حرور کر چکا ہے, تو پھر کیا جرم تھا فرعون کا جب اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا اللہ ہوں, میں بلند ہوں. یہی دعویٰ فرعون کرے تو کافر قرار پائے اس جملے پر کہ اس نے خدا ہونے کا, اللہ ہونے کا, الہ ہونے کا, رب ہونے کا نعرہ لگایا. اور اگر یہی کوئی صوفی اعلان کرے کہ انا الحق سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان بلند ہے, اور میرے اندر اس وقت اللہ آ چکا ہے, اللہ حرور کر چکا ہے, میں اللہ بن چکا ہوں, میرے افعال اللہ والے افعال ہیں, تو یہ وہی شرک ہے, یہ وہی کفر ہے جو فرعون کی زبان سے نکلا تو کافر قرار پایا. آج اسی عقیدے کا بیان کرنے والا اگر وہ نماز پڑھتا ہے پڑھتا رہے، روزہ رکھتا ہے رکھتا رہے، حج کرتا ہے کرتا رہے، زکات دیتا ہے، تو کیا مشرکین مکہ نے زکات نہیں دی؟ وجعلوا لله مما درا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا لله. جب بھی مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کی کھیتیاں باڑیاں آتی تو وہ اس کو استاق کرتے اور پھر اس میں سے اللہ کا حصہ نکال کر کہتے ہذا لله، یہ اللہ کا بکرا ہے، یہ اللہ کی گندم ہے، یہ اللہ کے لیے دی ہوئی کھجوریں ہیں، یہ اللہ نام کی قربانی ہے، یہ اللہ نام کے جانور ہیں، اپنی کھیتیوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے وہ اللہ کا نصیب نکالتے اور پھر کہتے ہیں ہذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا بکرا ہے، یہ ہمارے پیروں کا بکرا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے، یہ ان کے نام کی ہم نے تقسیم رکھی ہے. یہ زکات کا عمل مشرکین مکہ بھی کیا کرتے. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، طلبی یہ کہتے، عمرے کرتے، حج کرتے، وہ تمام افعال کیا کرتے تھے، لیکن جرم کیا تھا؟ وہ اللہ کی وحدانیت کو ویسے تسلیم نہیں کرتے تھے جیسے اللہ منوانا چاہتا تھا، اللہ کی توحید کو وہ فہم نہیں رکھتے تھے جو فہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. مگر اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان تھا، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے نام کی آوازیں لگاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکرمہ جب آئے پڑھنے کے لیے تو اپنے قصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم یمن کی طرف بھاگے ہماری کشتی ببر میں پھنسی، اے اللہ کے نبی، ہمارے ہاتھ میں اپنے اپنے بنائے ہوئے بت، ہمارے ہاتھ میں لات و منات، یعوس اور عزہ کے، روبل کے، یہ چھوٹے چھوٹے بت ہم نے اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے، ہماری کشتی ببر میں پھنس جاتی ہے، اے اللہ کے نبی، ہم نے اپنے اپنے داتاؤں کو، دیوتاؤں کو پکارا، اپنے اپنے بتوں کو، پیروں کو، فقیروں کو آوازیں دی، لیکن کسی نے ہماری آواز پر کام نہیں کرے. تو اللہ کے نبی، ہم نے اپنے بتوں کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینکا، آسمان کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رب، اس بھمر سے اگر کوئی نکالنے والی ذات ہے تو عرش والے رب، تیرے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا. اللہ مالک نقشہ قرآن میں بیان کرتا ہے فلما نجاہ من البر، جب انہی مشرکوں کو جو بھمر میں پھنس کے اللہ کو پکارا کرتے تھے، جب اللہ ان کی کشتی کو ساحل پہ لگا دیتا تو پھر یہ آواز لگاتے کہ اذا ہم یشرکون، پھر کہتے یہ فلاں حضرت کی دین اور فلاں حضرت کی دین ہے. یہ اعمال مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، خطوں سے پہلے بسم اللہ بھی لکھا کرتے تھے، لیکن جرم کیا تھا؟ ان کے عقائد کے اندر یہ شرک تھے. ان شرک کی عقائد کی بجائے اللہ عز و جل نے ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا. اگر یہی عقیدہ آج کلمہ پڑھنے والا کہے، سبحانی ما اعظم شانی بایزید بستامی کہے، انا الحق منصور حلاج کہے کہ میں اللہ ہوں، میرے اندر اللہ حلول کر چکا ہے، میرے اندر اللہ آ چکا ہے، ہر وجود اللہ کا وجود ہے، ہر چیز اللہ کا عکس ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے، ہر چیز اللہ کا سایہ ہے، اللہ کا ذل ہے، اس کائنات کے اندر وحدت الوجود کے عقیدے کو پیش کرے تو پھر وہ مسلمان رہے. تو مشرکین مکہ وہ بھی نیک اعمال کرنے کے باوجود کفار کیوں رہے؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید کو نہ سمجھا. آج بھی یہ عقیدے کہنے والے یہ توحید سے ناواقف ہیں، یہ توحید سے بعید ہیں، یہ توحید سے دور ہیں، یہ توحید کا وہ فہم نہیں رکھتے جو فہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 53 پہ آئیے، عند عبد اللہ مہاجر مکی، اسی صفحہ نمبر 53 پہ اسی عقیدے کو پھر ظاہر کرتے ہیں. فرماتے ہیں انسان کا ظاہر تو عبد ہے اور باطن حق ہے، باطن اللہ ہے. وہی عقیدہ جو ان کے پیر و مرشد نے ابن عربی نے گڑا، العبد رب والرب عبد، یا لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاک رب او قلت رب انی یکلف. بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی. اگر میں کہوں یہ شریعت بندے کے لیے آئی تو بندہ تو خدا ہے، اور اگر یہ کہوں کہ شریعت خدا کے لیے آئی تو اللہ کو شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ یہی عقیدہ ابن عربی کا کہ بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے. مولانا امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمع امدادیہ صفحہ نمبر 53 پہ لکھتے ہیں کہ انسان کا ظاہر تو عبد ہے، ظاہر بندہ ہے، اور باطن حق ہے. حقیقت کے اندر وہ اللہ ہے، حقیقت کے اندر وہ خدا ہے، حقیقت کے اندر اللہ اس کے اندر حلول کر چکا ہے، وہ اللہ کا عکس ہے، اللہ کا مظہر ہے، اللہ کا ذل ہے، اس کائنات میں آیا ہوا ہے، بظاہر بندے کی تصویر ہے لیکن حقیقت میں وہ بندہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ اللہ ہے. تو یہ عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ عقیدہ آپ کے اصحاب سے ثابت نہیں، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک حدیث کے اندر یہ اعلان فرما کر چلے گئے، تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، وہ سنتی، اور میری سنت ہے. جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے تم کامیاب رہو گے، اس دو سے تمسک کرو گے تم جنت کے والی اور وارث قرار پاؤ گے، تم جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے. بھائیو، ہر وہ عقیدہ جو اللہ کے قرآن میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں، وہ پیش کرنے والا کوئی ہو، وہ لانے والا کوئی ہو، اس کی دعوت دینے والا کوئی ہو، اس کے اوپر لیبل کتنا ہی پیارا ہو، اس کے اوپر دعوت کتنی ہی پیاری ہو، اگر وہ عقیدہ اللہ کے قرآن سے ٹکرائے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ٹکرائے، پھر وہ عقیدہ اس کی دعوت دینے والا گمراہ ہے اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی کے اندر اسی عقیدے کو، وحدت الوجود کے عقیدے کو، جس کی میں نے ابتدا میں تعریف کی کہ ہر وجود دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی ذات کا عکس ہیں، اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، یہ اللہ کا ذل ہے، اللہ کا سایہ ہے. اللہ نے مختلف چیزوں کی صورت کے اندر اپنے آپ کا تعارف کروایا ہے. ایک جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا تعارف کروانا چاہا تو دنیا کے اندر میں نے مختلف صورتیں اپنا لی. تو اس وقت دنیا پہ جو چیز بھی ہے، سور ہے، کتا ہے، بلی ہے، جانور ہے، انسان ہے، درندے ہیں، پرندے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، پانی ہے، روشنی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی تصویر ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کا مظہر اور اللہ کی صفات کا عکس ہے. آئیے اسی عقیدے کو صفحہ نمبر 75 پر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مواحد، یہاں مواحد سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی توحید کو سمجھنے والا، مواحد جو ان صوفیاء کے ہاں ہے، مواحد اس کو کہتے ہیں ان کے کلمہ کو ماننے والا. ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لیکن صوفیہ اس کلمہ کہتے ہیں یہ عوام کا کلمہ ہے، خاص کا نہیں. خاص کا کلمہ ہے لا موجود الا اللہ، اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات کی صورت ہے، وہ اللہ کی مختلف شکلیں ہیں، وہ اللہ کی مختلف صفات کا مظہر ہیں. لا موجود الا اللہ، پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ موجود نہیں ہے. تو ایسا مواحد جو کائنات کی ہر چیز کو اللہ سمجھتا ہو، اس کے بارے میں امام اللہ صاحب 75 سفر پر کہتے ہیں، ایک مواحد سے لوگوں نے کہا اگر ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز ایک ہی ہے، سب کی اصل ایک ہے، سب کا مظہر ایک ہے، پیچھے کام کرنے والے انگلیاں ایک ہیں، اشارے ایک ہیں، تو پھر بتاؤ حلوہ اور پخانہ گندگی دونوں ایک چیزیں ہیں تو دونوں کو کھا کر دکھاؤ. اس صوفی نے، اس نام نے آج مواحد نے، جو مواحد ان کے ہاں ہیں، جو کہتے ہیں خالق اور مخلوق میں فرق کرنا کہ اللہ خالق ہے بندے مخلوق ہے، یہ شرک ہے. توحید یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ، پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. تو علماء دیوبند کے بزرگ حاجی امداد اللہ کہتے ہیں کہ اس مواحد سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس حلوے کو اور اس گندگی کو کھا کر دکھاؤ، تو انہوں نے اپنی صورت کو تبدیل کیا، بشکل خنزیر ہو کر انہوں نے پخانے کو کھا لیا، اور پھر بس صورت آدمی ہو کر حلوے کو چاٹ لیا. اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں، جو واجب ہے، یہ حفظ مراتب ہے، یہ درجات ہیں ان کے ہاں، کہ بندہ ترقی کرتے کرتے تصوف کے اندر، صوفیت کے اندر ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو حلوے اور پکانے کے اندر ڈفرینس ختم ہو جاتا ہے، تفریق ختم ہو جاتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کا عکس ہے، ہر چیز ہی تو وہی ہے، ہر چیز اسی کی صورت اور اسی کی صفات ہیں. تو اس نے صورت خنزیر کے اندر پخانے اور گندگی کو کھایا، اور صورت انسان کے اندر آ کر حلوے کو کھایا. یہی عقیدہ دوبارہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب صفحہ نمبر 70 پہ لکھتے ہیں کہ عورت مظہر مرد کی ہے، عورت مظہر مرد کی ہے، اور مرد مظہر اللہ کا ہے، عورت آئینہ مرد کی ہے، اور مرد آئینہ اللہ کا ہے، بس عورت آئینہ اللہ کی ہوئی. پھر سنیے، الفاظ ثقیل استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ عام بندہ ان کی خباثت کو سمجھ نہ سکے، ان کے گہرے کفر تک لوگوں کی رسائی نہ ہو سکے. کہتے ہیں عورت مظہر مرد کی ہے، اور مرد مظہر اللہ کا ہے، عورت آئینہ مرد کی ہے، آئینہ اور مرد آئینہ اللہ کا ہے، بس عورت مظہر و آئینہ ہوئی اللہ تعالی کی. اس میں جو جمال اور خوبصورتی ہے، ظاہر اور نمایاں جمال جو عورت کے اندر ہے، یہ اللہ ہی کا جمال ہے، لہذا عورت کے جمال کو ضرور دیکھنا چاہیے، ملاحظہ ضرور کرنا چاہیے. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کتاب شمائم امدادیہ پر صفحہ 70 کے اندر اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ عورت اصل میں اللہ کی ذات کی مظہر ہے، اللہ کا آئینہ ہے، جو اس کا جمال ہے وہ حقیقت میں اللہ کا جمال ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھنا حقیقت میں اللہ کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے. اے اللہ کے بندو، یہ قرآن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترا؟ کیا قرآن کے اندر اگر یہ مسئلہ موجود ہے تو اللہ کے نبی کو اس کی سمجھ نہیں آئی؟ اگر یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ مسئلہ، ہر وہ کام جو تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتا تھا میں نے بیان کر دیا، ہر وہ عمل جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتا تھا میں نے اس کی تنبیہ تمہیں کر دی۔ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خالی ہے۔ انہی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں پر جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختلاط مرد اور زن کے اختلاط کو منع کرتے فرماتے ہیں، جب بھی ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی کو، علی جب تیری ایک نگاہ عورت کے چہرے پہ اٹھے، بے ارادہ اٹھے، یہ پہلی نگاہ ہے جو اللہ کی طرف سے معاف ہے، لیکن اپنی نگاہ کو دوبارہ نہ اٹھا، دوبارہ اپنی نگاہوں کو بلند نہ کر۔ لیکن یہاں علماء دیوبند کے فرقیل امداد اللہ مہاجر مکی صاحب یہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ عورت مظہر مرد کا ہے، مرد مظہر اللہ کا ہے، اسی طرح عورت مظہر اور آئینہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے اندر جو جمال اور خوبصورتی ہے وہ بھی اللہ ہی کے جمال اور خوبصورتی ہے، لہذا عورت کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ عورت کو دیکھنا نہیں بلکہ وہ حقیقت میں اللہ عز و جل کو دیکھنا ہے۔ عورت کو دیکھنا، عورت کی خوبصورتی کو دیکھنا، وہ اللہ کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے۔ یہی عقیدہ مولانا ذکریہ ان کی کتاب محبت ہمارے ہاتھ میں ہے جس کو محمد اقبال نے ترتیب دیا، ناشر ہے مکتبہ الشیخ بہادر آباد کراچی، اور ان کے نام لکھے جاتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ، صفحہ نمبر اس کا 29 ہے، 29 صفحے پر یہی عقیدہ اللہ کے اندر فنا ہونے کا کہ بندہ اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے، اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، بیان فرماتے ہیں پھر فنائیت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھیے کہ جس طرح لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں اور آگ کے شعلے بھڑک کر ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، آگ کے اجزاء لطیفہ بھی اس لوہے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی شکل و صورت اور رنگ کو بھی اپنا جیسا بنا لیتے ہیں، سوزش اور گرمی اور جلا دینے کی جو آگ کی خاصیت ہے وہ بھی اس لوہے کے ٹکڑے میں بخش دی جاتی ہے۔ تو اس وقت وہ لوہے کا ٹکڑا آگ کے انگاروں کی شمار میں آ جاتا ہے، اگر اس کو زبان مل جائے تو وہ پکار اٹھے کہ میں آگ ہوں۔ تو یہ دلیل دے کر کہ جس طرح لوہے کو آگ میں ڈالا تو آگ کی صفات لوہے کے اندر آ گئی۔ جب بندہ ان صوفیاء کے طرق پہ چلتے ہوئے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا پھر رسول ہوتا ہے، اور پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے، تو اللہ کی صفات بھی اس بندے کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ عز و جل ہی ہے۔ اس کو مزید واضح کرتے ہوئے صفحہ 71 پہ ایک شعر لکھتے ہیں جس کے اندر اسی عقیدہ وحدت الوجود کی وضاحت کرتے ہیں۔ شعلہ رخ دکھا کے اپنا ہمیں سر سے پاؤں تک ہلا دیا کس نے، عشق معشوق عاشق ایک کہہ کر سر وحدت سمجھا دیا کس نے۔ عشق اور چیز ہے، معشوق اور چیز ہے، عاشق اور چیز ہے، معشوق اور عاشق دو الگ الگ ذاتیں ہیں، معشوق جس سے عشق کیا گیا، عاشق جو عشق کر رہا ہے، عشق ایک جذبہ ہے، یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن مولانا ذکریہ صاحب کہتے ہیں عشق و معشوق و عاشق ایک کہہ کر سر وحدت سمجھا دیا کس نے، کہ یہ وحدت الوجود ہمیں اللہ نے خود سمجھایا کہ وہی عاشق ہے، وہی معشوق ہے، وہی جذبہ عشق ہے۔ یہ ہم سوال کرتے ہیں کہ حضرات یہ کہاں سمجھایا، کون سی کتاب کے اندر سمجھایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق اور مخلوق کے اندر، بندے اور اس کے اللہ کے اندر وہ فرق ختم کر دیا ہو خالق اور مخلوق کا، اور یہ کہہ دیا ہو وہی اللہ ہے، وہی عبداللہ ہے، یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا؟ اللہ کے قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے؟ اور اگر ان دو مرجع کے اندر یہ چیز نہیں، نہ اللہ کے قرآن میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، تو یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے کوئی ایسا کام کیا ہمارے اس دین کے اندر، جو عمل ہم نے، جو کام، جو عقیدہ، جو بات ہم نے اپنی شریعت میں نہیں دی، ہم نے لوگوں کو نہیں بیان کی، تو وہ بندہ بھی مردود ہے، وہ اس کا عمل بھی مردود ہے۔ یاد کیجئے حوض کوثر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے نبی کے پاس پانی پینے کا سوال کریں گے، پانی مانگیں گے، فرشتے ذرے ماریں گے، دوسری روایت میں ہے کہ فرشتے دیوار کھڑی کر دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی میری امت ہے ان کو آنے دو، تو فرشتے میں کہیں گے یا محمد انک لا تدری، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ نہیں جانتے آپ کے اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد، اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، دنیا سے جدا ہو جانے کے بعد، مر کر اللہ کے پاس آ جانے کے بعد، آپ کی دی ہوئی توحید کو، آپ کے دیے ہوئے اسلام کو، آپ کے دیے ہوئے ایمان اور عقیدے کو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا؟ آپ نے اپنے اللہ کا خالق کا تعارف کروایا، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کی یہ صفات ہیں، اس کی یہ ذات ہے، انہوں نے ہر چیز کے اندر اللہ کو داخل کر دیا، ہر چیز کے اندر اللہ کے حلول کا عقیدہ گھڑا تو انہوں نے اے نبی آپ کے چھوڑے ہوئے دین کو بدلا. حدیث رسول بیان فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوحکن سوحکن لمن غیر بعدی, جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا آج میری نگاہوں سے دور کر دو. اسی عقیدے کو امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اپنی کتاب کلیات امدادیہ دار الاشاد سے جو شائع ہوئی ہے کراچی سے, اس میں ضیاء القلوب ایک رسالہ ہے, اس کے اندر اپنے اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ بایزید بستانی اسی مقام پر فرماتے ہیں اس حلول کے فنا فی اللہ کے مقام پر کہ جب تک میں غائب تھا اللہ کو ڈھونڈتا تھا تو اللہ نہیں ملتا تھا, اپنے آپ کو پاتا تھا, اس وقت تک میں اس درجے پر نہیں پہنچا تھا. اس وقت 30 سال سے میں اپنی تلاش کرتا ہوں, اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو نہیں پاتا بلکہ اللہ کو پاتا ہوں. کیا یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام اور مرتبے پر اس بلندیوں پر نہیں پہنچے جس بلندیوں پر ان کے بقول بایزید پہنچ کر اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے, اپنے وجود کو بھول جاتا ہے بلکہ ہر طرف اس کو جیسے عزیز میاں قوال کہتا ہے ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو, ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو, جدھر دیکھوں تو ہی تو, مسجد میں تو, مندر میں تو, میخانے میں تو, مسجد میں جاتا ہوں تو مولوی صاحب اللہ تجھے پوج رہے ہوتے ہیں, مندر میں جاتا ہوں تو ہندو بتوں کے سامنے تجھے پوج رہے ہوتے ہیں, شرابیوں کے میخانے میں جاتا ہوں تو وہاں بھی شرابی شراب پیتے ہوئے تیری ہی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ میں آئے تو رام, اگر ہاتھ میں آتا ہے بت کی صورت میں تو رام بن جاتا ہے اور اگر نظر نہیں آتا تو رحیم کہلاتا ہے, تو ایک گورکھ گنڈا ہے. یہ عقیدہ جو صوفیہ نے پیش کیا اسی عقیدے کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بایزید یہ کہتے ہیں جب تک میں اس مقام نہیں پہنچا تھا تو میں اپنے آپ کو تلاش کرتا تھا اور جب میں اس مقام پر پہنچ گیا تو 30 سال گزر گئے, 30 سالوں میں میں اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوں لیکن اپنے آپ کو تلاش کرتے ہوئے مجھے اللہ عز و جل ملتا ہے, میری ذات فنا ہو چکی ہے, میرے اندر اللہ حلول کر چکا ہے, اب میں اللہ جیسے امداد اللہ مہاجر مکی نے دوسرے مقام پر لکھا شمائم امدادیہ میں کہ ظاہر عبد ہے اور باطن اللہ ہے, اس وقت بایزید کے اندر اللہ حلول کر چکا ہے. تو یہ عقیدہ قرآن کی کن آیات سے ثابت ہے؟ رسول جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی کن احادیث سے ثابت ہے؟ انہی عقیدے کو مزید وضاحت کرتے ہوئے ضیاء القلوب صفحہ 43 پہ اول مراقبہ توحید افعالی, یہ مراقبے سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے حرکات و سکنات کو اللہ تعالیٰ کے حرکات و سکنات جانے جائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ, اس جملے کے زہر پہ غور کرنا, پھر اس جملے کو سننا اور اللہ علی العرش استوا, میرا عرش پانی کے اوپر تھا, پھر وہ عرش, پھر اللہ عز و جل اپنے عرش, اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر اور عرش کے اوپر اللہ عز و جل مستوی ہوا. کیسے ہوا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے وہ اللہ عز و جل اپنے عرش پر مستوی ہوا. یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ارواح ثلاثہ جو مکتبہ رحمانیہ اقرا سینٹر غزنی سے اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی, اس کے صفحہ نمبر 387 کو پڑھیے اور انہی عقیدوں کو سمجھنے کی کوشش کریے اور یاد کیجئے, اللہ کی قسم یاد کیجئے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا کفر, سب سے بڑا دجل اللہ عز و جل کی ذات اور صفات کو اغیار کے اندر بانٹنا, اللہ کی ذات میں شرک کرنا. بھائیو ہر قسم کے گناہ اللہ کی طرف سے معاف ہونے کی گارنٹی دی جاتی ہے, چاہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کی حدیث قدسی ہے, اللہ عز و جل فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو بھی چھو جائیں پھر تو میرے پاس آئے ایک شرط کو پورا کرتے ہوئے, لا تشرک باللہ, تو نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, تو اس ساری گناہوں والی زمین کو نیکیوں سے بھر کے تیرے حوالے کر دوں گا. شرط کیا ہے؟ اللہ کی ذات, اس کی صفات اور اس کے افعال کے اندر غیر کو شریک نہ کیا جائے. آئیے اور ذرا اللہ کی ذات کے اندر شرک کے اس منظر کو ملاحظہ کیجئے. صفحہ نمبر 387 ہے, ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے, ایک اور مسعود صاحب کی حکایت بیان کرتے ہیں, حکایت نمبر 442 ہے. خان صاحب نے فرمایا رامپور میں ایک اور مجذوب رہتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہتے تھے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ تو اپنے بارے میں یہ اعلان قرآن کے بدایہ میں کرتا ہے, آغاز میں کرتا ہے, آغاز میں اللہ اعلان کر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ حاکم و ہم اس کے محکوم ہیں. لیکن یہاں یہ صوفی اپنا نام اس نے رب العالمین رکھا، وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہلاتا تھا. یہ جس مکان میں رہتے تھے اس میں نہایت عمدہ چارپائی پڑی رہتی تھی، نہایت عمدہ بستر لگا رہتا تھا. یہ مطلوب نہایت شان اور شوکت کے ساتھ چارپائی پر بیٹھے رہتے تھے. چارپائی کے سرحانے ایک چوکی لگی ہوئی تھی، اس پر جائے نماز پڑی رہتی تھی. چارپائی کے سامنے بوریے بچھے رہتے تھے. مکان میں ہر چیز نہایت کرینے سے رکھی رہتی تھی. مکان بھی نہایت عمدہ تھا، صفائی کا بھی پورا اہتمام تھا، مکان میں کوئی تنکا تک نظر نہ آتا. یہ مطلوب لباس بھی، یہ مطلوب جو انڈیا پاکستان کی سڑکوں گلیوں پر آپ کو نظر آتے ہیں، جن کے نہ سر پہ کپڑا، نہ بدن پہ کپڑا، نہ سطر ڈھپا ہوا، منہ سے رالے نکلتی ہے، گندگی کے مارے ہوئے، ان کو غسل کی تمیز نہیں، ان کو طہارت کی تمیز نہیں، ان کو استنجے کی تمیز نہیں، ان کو نماز کا پتہ نہیں. یہ نماز روزہ سے غافل، یہ اللہ قرآن سے غافل، یہ محمد رسول جان رحمت سے غافل، دین و ایمان سے غافل. لیکن یہ صوفیہ کہتے ہیں جناب ان کو کچھ نہ کہو، یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، ان کے اوپر سے نماز اٹھا لی گئی ہے، ان کے اوپر سے روزے کی قید ختم کر دی گئی ہے، یہ بس پہنچ چکے ہیں، یہ اللہ کے اندر ان کا وصال ہو چکا ہے، یہ اللہ کے اندر فنا ہو چکے ہیں. ہاں ہاں ہم بھی مانتے ہیں، رب کی قسم مانتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن چھوٹا سا فرق ہے، تم اس کو کہیں اور پہنچا ہوا سمجھتے ہو. اور ہم ان ظالموں کو جو اللہ کے ناموں پر، اللہ کی صفات پر یوں ڈاکے ڈالے، ہم ان کو جہنم کے کنارے پہ پہنچا ہوا سمجھتے ہیں. یہ جہنم کے کنارے پہ ہیں، ایک موت کا دھکا، ایک موت کے فرشتے کا آخری تھپڑ اس کو لگے گا، اور یہ اونگے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اس کے اندر وہ کہتے ہیں یہ مجذوب نہایت عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، تقریر بڑی تیز تھی، کیا نجال کے زبان میں لکنت آئے، مگر تقریر غیر مربوط ہوتی، بے معنی ہوتی. اس طرح تقریر کبھی کبھی فو فو شو شو جیسے یہ مجذوب کرتے ہیں، یہ ننگ منگ دھڑنگ ملنگ کرتے ہیں، اس طرح کیا کرتے تھے. ان کے پاس ایک خادم رہتا تھا، ہر وقت مکان بند رہتا، جب کوئی آتا تو دروازے پر تین دفعہ دستک دیتا، دروازہ نہ کھلتا تو واپس چلا جاتا. مجذوب نے اندر بلانا مقصود ہوتا تو خادم کو بلا کر اندر بلا لیتا، خادم دروازے پہ اس سے جوتے اتروا دیتا، جوتے ایک طرف موقع سے رکھ دیتا، یہ شخص ان کی خدمت میں جا کر سلام کرتا، عرض و معروض کرتا. ان مجذوب کا قاعدہ تھا کہ اکثر دائیں بائیں اوپر نیچے منہ کر کے شوں شوں فو فو کرتے. ان کی نسبت یہ بھی مشہور تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے خودکشی کرنے کے لیے پیٹ میں چھرا گھونپ لیا، جس سے آنتیں باہر آ گئیں. ان کی بہن رونے لگی، بہن کو روتا دیکھ کر انہوں نے آنتیں اندر رکھ لی، زخم ٹھیک ہو گیا. فانی صاحب کہتے ہیں میں اپنے پھوپھا کے ہمراہ ان کے ہاں جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ کا واقعہ کہ میرے پھوپا اور میں ان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ان کو جوش ہوا، انہوں نے حسب عادت فو فو شو شو شروع کی اور کہا فلا مرتبہ رب العالمین نے، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، رب العالمین نے اللہ رب العالمین سے ملنا چاہا تو فلاں شخص نے روک دیا، فلاں مرتبہ ملنا چاہا تو فلاں شخص مانے ہوا. انہوں نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو سینے سے ناف تک ایک لکیر معلوم ہوتی تھی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے کبھی اپنا پیٹ چاک بھی کیا. اور یہ بھی کہا کہ آج پھر صبح سے رب العالمین کو رب العالمین سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے، دیکھو کوئی مانے نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ڈالے. یہ کہہ کر اپنے بستر کے نیچے سے ایک لمبا چھرا نکالا، اپنی گردن پر رکھ کر چلانا چاہتے تھے کہ میرے پھوپھے نے بھاگ کر ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، چھرا چھین لیا. بہت دیر تک وہ آوازیں نکالتے رہے، جب ان کا جوش ختم ہوا انہوں نے میرے پھوپھے سے کہا کہ اب چھرا مجھے واپس کر دو، اب مجھ پر وہ کیفیت نہیں. یعنی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ داخل ہوتا ہے تو پھر یہ اپنا اعلان کرتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں. بتائیے یہ عقیدہ کہاں سے لایا گیا؟ کیا یہ عقیدہ فرعون کا وہ عقیدہ نہیں ہے جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلا، انا ربکم الاعلا کہے تو کافر مردود قرار پائے، اور ان کا یہ صوفی رب العالمین کہے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں بھی رب العالمین، اللہ بھی رب العالمین، ہم دونوں کی ملاقات ہونے والی ہے، تو یہ مواحد کے مواحد رہے، یہ ایماندار رہے، یہ مجذوب اور پہنچا ہوا ولی رہے. تو چھرا کہتا ہے مجھے دے دو، میرے اوپر اب وہ کیفیت نہیں ہے. میرے پھوپھے نے چھرا اس کو دے دیا. اس کے بعد انہوں نے میرے پھوپھا سے کہا کہ اس کا تذکرہ نہ کرنا، مجھ سے بھی کہا کہ میاں لڑکے تم بھی کسی کو نہ بتا دینا. اس روز سے مجھ پر کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ میں پھر ان کے ہاں نہیں گیا. یہ قصہ نواب یوسف علی خان کے زمانے کا ہے. اس کے بعد ہم تو رامپور سے چلے آئے، ہمارے چلے آنے کے بعد جب نواب جلد علی خان مسند ریاست پر بیٹھے تو ان کے زمانے میں یہ قصہ پیش آیا. ان مجذوب صاحب نے اپنے قادم سے پھر کہا کہ آج رب العالمین کو، اللہ رب العالمین سے ملنے کا آج پھر شوق غالب ہوا ہے، اپنی گردن کو کاٹنا چاہتا ہے، سر تن سے جدا نہ ہو تو تم الگ کر دینا. یہ کہہ کر سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر انہوں نے اپنی گردن کاٹ لی، سر تن سے جدا کر دیا گیا. سوچئے کیا یہ نام اللہ عز و جل کا نام نہیں؟ کیا یہ صرف اللہ عز و جل کی صفت نہیں؟ رب العالمین کیا اس کا خاصہ نہیں جو اللہ عز و جل کی صفات پر یوں ڈا کے ڈالے, وہ رب العالمین نہیں بلکہ وہ شیطان لعین ہے. وہ اللہ کے اس قرآن کی آیات کی روشنی کے اندر اس دنیا کا کافر ہے, اس دنیا کا سب سے بڑا فرعون ہے جس نے اللہ کی صفات پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے شرک کیا. تو یہ وہ عقیدہ ہے بھائیو, حلول کا عقیدہ جو یہودیوں سے چلا, پھر یہودیوں سے چلتے ہوئے یہ عقیدہ عیسائیوں سے ہوتا ہوا شیعوں کے اندر آیا, انہوں نے علی کے حلول کا عقیدہ گھڑا, دم دم کے اندر علی کے نعرے لگائے, اور پھر نام نہاد صوفیہ نے اسی عقیدے کو پکڑا, اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر, اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر پھر انہوں نے مسلمانوں کے اندر عقیدہ پھیلانا شروع کر دیا کہ اللہ ہر جگہ پر ہے, اللہ ہر ذرے کے اندر ہے, جو نیچے پڑا ہے وہ بھی اللہ ہے, یہ ملنگ بھی اللہ ہے, کبھی وہ رب العالمین ہے تو کبھی وہ رب العالمین ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان شرکیہ ان باطل عقیدوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ پر ایسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا, جیسے صحابہ کرام ایمان لایا, اور پھر وہ ایمان لا کر ایسے درجات کی بلندیوں پر پہنچے, ایسے مقام اور مرتبے پر پہنچے, اللہ کی توحید کو صحیح معنی میں سمجھ کر, اللہ کی ذات کی توحید, اللہ کی صفات کی توحید, توحید کے ایک ایک مقام کو سمجھا, تو پھر ان کی شان کے یہ مقام قرار پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر بلال سے پوچھتے ہیں, بلال عمل کیا کرتے ہو رضی اللہ انوارضا, کہ تیری جوتیوں کی آواز مجھے جنت میں آ رہی. تو بھائیو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے, اس حال میں اللہ ملاقات کی توفیق دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرن, شیخ صاحب نے درس دے دیا, اب سوالات اور جوابات کا نشست ہوگا انشاءاللہ. جس بھائی کے پاس سوال ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. جی ابو محمد صاحب آپ آئے, میں کہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہتا ہوں عمران شیخ, آپ آ جائیں میرے بعد, میں انتظار کر رہا تھا, میں سمجھا کہ توصیف صاحب مائک چھوڑ دیں گے, مگر الحمدللہ انہوں نے بتا دیا. نہیں نو پرابلم, آپ آ جائیں, اگر کسی کا سوال ہے تو ہاتھ اونچا کر دیں اور مائک پہ آ جائیں. بہنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ٹیکس میں ایڈمن کو سوال بھیج دیں تو بہتر رہے گا انشاءاللہ عزیز, پھر آپ کا سوال پوچھا جائے گا. تو انشاءاللہ عزیز آپ شروع کر دیں. عمران صاحب آپ کو پوچھنا تھا.
جی بھائی اگر کسی کے پاس سوال ہو تو وہ آ جائیں, ہاتھ کھڑا کریں. نہیں ہے تو ہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن شیخ, آپ کو لذا حرد ماشاء اللہ, بڑا تفصیلی بیان تھا آپ کا اللہ کو زہ حرد. الحمد للہ بھائی کافی روم کے اندر بیٹھے ہوئے, یہ موقع ہے ان کا. بھائی سمجھ رہی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ وہ آپ بھائیوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز ٹیکسٹ کے اندر لکھ دیں. بس اوکے الحمد للہ. تو الحمد للہ یہ موقع ہے آپ کا کہ یہاں الحمد للہ اہل علم بیٹھے ہیں, تو آپ ان سے ان شاء اللہ سوال کریں, کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ان پال ٹوپ کے روموں کے اندر اہل حدیثوں کے خلاف کتنا بختان اسپیشلی ڈیفینڈرز آف شرک میں کیا جاتا ہے. تو اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ انشاءاللہ پوچھ سکتا ہے. تو شیخ توصیف رحمان, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ تفصیل کے ساتھ جو دیوبندیوں کا عقیدہ تصور شیخ ہے اس کے بارے میں آپ تفصیل سے انشاءاللہ بتائیں مجھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ توصیف اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز ٹیکسٹ کے اندر لکھ دیں, میں نے اپنا سوال کیا تھا, شاید آپ کو میری آواز نہ گئی ہوگی, تو پلیز ٹیکسٹ کے اندر لکھ دیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے. وہ از اوکے الحمدللہ. شیخ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ دیوبندیوں کا ایک عقیدہ تصور شیخ کا عقیدہ ہے, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اس یہ کیا عقیدہ ہے اور یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے, اور کیا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصور شیخ کا عقیدہ صوفیہ کے ہاں بڑا معروف عقیدہ ہے, جس کو یہ فنافی شیخ کا نام بھی دیتے ہیں, جس کو ان کی صوفیہ کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے. اور یہی عقیدہ بریلیوں کے ہاں بھی موجود ہے کہ ہر وقت اپنے شیخ کو اپنے سامنے پاؤ. جیسے وہ عبد الوہاب شعرانی کا مشہور صوفیہ کے ہاں قصہ ہے کہ وہ جا رہے تھے تو اچانک ان کی نظر بازار کے اندر ایک لڑکی پر پڑی. چونکہ پہلی نظر تھی اس لیے انہوں نے نظر چھکا لی, لیکن جب دوبارہ انہوں نے نظر اٹھائی تو فوراً ان کے پیر و مرشد احمد بدوی ان کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اسے کہا کہ تم عالم ہونے کے باوجود پھر دوبارہ نظر اٹھا رہے ہو. دوسرا قصہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے مرید جب ان کے پاس آئے کہ پیر صاحب کے, تو کہنے لگے کہ تم رات کو ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی سے تم نے ہم بستری کیوں کی؟ تو وہ کہنے لگا حضرت وہ تو سوئی بھی تھی. تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں, وہ سوئی بھی نہیں تھی بلکہ وہ جاگ رہی تھی. تو مرید کہنے لگا حضرت آپ کو کیسے پتا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چارپائی کیا کمرے کے اندر خالی پڑی تھی. وہ کہتی چارپائی تو خالی پڑی تھی, کام اسی کے اوپر تو بیٹھا تھا. مرشد جو ہے وہ اپنے مریدوں سے نہ کبھی غافل ہوتا ہے اور نہ کبھی دور ہوتا ہے. اور اسی عقیدے کو یہی ارواح ثلاثہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کا صفحہ نمبر 233 ہے, 233 میں وہ کہتے ہیں کہ محترم مولانا حبیب الرحمان نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن امروہی اور مولوی فخر حسن گنگوہی میں کوئی آپس میں کچھ جھگڑا تھا, تو بعض حالات کی بنا پر یہ ایک تنازع کی صورت اختیار کر گیا. تو محمود الحسن صاحب جو صدر مدرس تھے گو اس جھگڑے میں شریک تو نہ تھے, نہ انہیں اس قسم کے منہ سے دلچسپی تھی, مگر صورت حال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جرمدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے. تو واقعہ کو اصول پکڑ گیا. اسی دوران میں ایک دن صبح کی نماز بعد فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود الحسن کو اپنے حجرے میں بلوایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کباڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. رفیع الدین صاحب نے فرمایا پہلے میرا یہ روئی کا لباس دیکھو. مولانا نے لباس دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی جسد جو نانوتوی صاحب ارشد راجوا فوت ہو چکے ہیں, نانوتوی صاحب جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے, جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لباس اتر بتر ہو گیا. اور یہ فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے, بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا. تو محمود الحسن نے عرض کی کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, اس کے بعد اس قصے میں کچھ نہ بولوں گا. تو یہ ان کے شیخ ہیں. تصور شیخ کا یہ عقیدہ کہ شیخ مر چکا ہے, جہان کو چھوڑ چکا ہے, پیچھے اس کے مریدوں میں لڑائی ہوتی ہے تو اگلے جہان کی اسے خبر ہو جاتی ہے اور پھر فوراً وہ انسانی شکل کے اندر دوبارہ تیار ہو کر آ بھی جاتے ہیں اور اس لڑائی کو ختم بھی کر دیتے ہیں. اور یہی عقیدہ میں نے آپ کو پہلے بریلیوں کی کتاب سے بھی سنایا احمد رضا کے ملفوظات کے حوالے سے کہ وہ رات کو مرید اگر ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہمبستری کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ پوچھتے حضرت آپ کو کیسے پتا؟ تو کہا کہ شیخ جو ہے وہ اپنے مرید سے کبھی غافل نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتا ہے. اللہ تعالیٰ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. ہمارے بھائی محمدی کا سوال تھا جو ٹیکس کے اندر انہوں نے کیا, تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو قرآن اور حدیث کے فہم سے سمجھو, صحابہ کے فہم سے سمجھنا سمجھاؤ آپ. اس میں پھر شکر کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو قرآن اور حدیث کے فہم سے سمجھو, صحابہ کے فہم سے نہ سمجھو, آپ اس بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں؟
یہ قرآن پاک کی آیت میں نے پھر دوہرا دیتا ہوں سوال کو کہ قرآن حدیث کو قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھو, صحابہ کی افعال اور ان کے اقوال کی روشنی میں نہ سمجھو یا ان کے فہم میں نہ سمجھو. قرآن بتاتا ہے فَإِنْ آمَنْتُمْ اگر تم ایمان لے کر, فَإِنْ آمَنُوا اگر تم ایمان لاؤ, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسے صحابہ ایمان لائے, فَقَدْ اِهْتَدَوْا پھر تم ہدایت یافتہ ہو. تمہاری ہدایت کے لیے شرط ہے کہ تمہارا ایمان ایسے ہو جیسے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایمان ہے.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین دور وہ جو میرا ہے, پھر اس کے بعد آنے والا, پھر اس کے بعد آنے والا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون سا ہے, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی الیوم, جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو قرآن کو سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پریکٹیکل کیا, صحابہ نے دیکھا, پھر اس کو محفوظ کیا. قرآن و حدیث کو سمجھنا ان صحابہ کے افعال اور ان اسلاف کے طرق کو سامنے رکھ کے سمجھا جائے گا. قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے ہر بندہ اپنا مفہوم نہیں نکال سکتا, بلکہ پابند ہیں ہم قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ تم ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اگر تم ہدایت چاہتے ہو, تمہاری ہدایت تب ہوگی جب تم ویسا ایمان لے کر آؤ گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاکم اللہ خیرن. دو سوال ہیں ادھر. پہلا سوال ہے, ساری تقلید شرک ہے, یعنی کہ جو جس طرح کی بھی ہو تقلید وہ شرک ہوتی ہے. اور دوسرا سوال ہے ادھر, زیادہ تر آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ نام کے بعد حضرت لگاتے ہیں یا اسی طرح کی چیز لگاتے ہیں, تو یہ صحیح ہے؟ اور سبحان اللہ, تو یہ صحیح ہے؟ یہ لوگ آج کل حضرت لگاتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے یہ صوفیہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے نام کے بعد حضرت لگاتے ہیں. تو یہ دوسرا سوال تھا. پہلا سوال تھا کہ ساری تقلید شرک ہے یا نہیں. جزاکم اللہ خیرن.
تقلید شرک ہے یا نہیں, تو تقلید کا پہلے مفہوم سمجھ لیں. کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنا, غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل مانے تسلیم کرنا. یہاں مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آتا ہے, اور اس کے مد مقابل یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے قرآن پاک کی یہ آیت تو ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو ہے, لیکن چونکہ ہم فلاں مذہب اور فلاں فرقے سے ہیں تو ہمارے لیے دلیل حجت ہے اپنے بزرگوں کے اقوال, قرآن و حدیث ہمارے لیے حجت نہیں. تو یہ مقام نبوت پر ڈاکہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ان کی بات کو بغیر دلیل کے مانا جائے گا اور وہ حجت ہوں گے ہمارے لیے. اگر ان کی سیٹ پر کسی اور کو بٹھائیں گے تو پھر آپ خود سوچ لیں قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے دو حوالے ہیں, تجلی دار العلوم دیوبند سے نکلتا ہے, ہمارے پاس موجود ہے, جس میں سوال کرتا ہے شخص کے 12 سال کے بچے نے ہمیں نماز پڑھائی, قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے. جواب دینے والا جواب دینے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو جواب ہوگی آپ کے سوال کا, اب چند سطریں اس پر بھی لکھوں کہ جواب قرآن و حدیث سے چاہیے. یہ اصل میں قانون اور قاعدے سے ناواقفی ہے. قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ مقلد کے لیے دلیل قرآن و حدیث نہیں. دوسری دلیل ہمارے سامنے اصول کرخی کی صورت میں ہے, جس کے اندر وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا صحابی کا اثر ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو تو قرآن کی آیت کو منسوخ جانا جائے گا, حدیث رسول کو منسوخ جانا جائے گا. یعنی اللہ کے قرآن کی آیت اور امام صاحب کا قول دونوں ٹکرا جائیں تو کس کو تسلیم کیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے قرآن کی آیت کو منسوخ جانا جائے گا, امام کے قول کو صحیح جانا جائے گا. اب اس کے بارے میں آپ کو سوچ لیں. یہ میں آپ کو ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں, میرے ہاتھ میں تذکرۃ الرشید ہے, جس کے اندر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے کہا تھا اپنے صحابی سے واللہ اکتب اللہ کی قسم لکھ میرے منہ سے سوائے حق کے اللہ کچھ نہیں نکلواتا. تو یہی دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا, یہ رشید احمد گنگوہی صفحہ 17 ہے اور جلد نمبر 2 ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم سن لو, حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, اور با قسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے صرف میری اتباع پر. یہ مقام محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈاکہ ہے کہ اب آپ کو نجات اگر چاہیے تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ختم, قرآن حدیث کی بات ختم, ہمارے فلاں حضرت کی بات کو پکڑ لو تو آپ نجات پا جاؤ گے. تو اس کو کسی بھی لحاظ سے تسلیم نہیں کیا جائے گا. باقی رہا حضرت, تو یہ اردو زبان میں ایک احتراماً ایک لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. اردو میں پنجابی میں بھی حضرت کہتے ہیں, تو بڑا حضرت ہے, اس حضرت کا اور ترجمہ ہوتا ہے, یہ اردو والے حضرت کا اور ہے. تو یہ احترامن ایک جملہ ہے, واللہ اعلم, اس میں تو صراحت ہمیں تو نظر نہیں آتی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تمام دوستوں کو اور شیخ صاحب السلام علیکم. یہ میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ جتنی بھی جنگیں لڑیں ان سب میں فتح حاصل کی، تو کیا مجھے صحابہ کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کون سا نعرہ مستانہ لگاتے تھے؟ نعرہ تکبیر تو لگاتے تھے، تو کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو اس وقت بھی نعرہ رسالت لگتا تھا یا نہیں؟ اس بارے میں بتا دیں، اگر وہ لگاتے تھے تو پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ ذرا اس بارے میں بتا دیں یہ لوگ کیوں لگاتے ہیں آج کل، اگر وہ لگاتے تھے تو پھر ہم بھی لگائیں یہ نعرے؟ اس میں ذرا تفصیل سے بتا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کے بارے میں، جیسے غزوہ احد کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابو سفیان نے اعلان کیا، کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، صحابہ خاموش رہے، پھر ابو بکر کا پوچھا، پھر عمر کا پوچھا، تو پھر اس نے اپنے بت کا نعرہ لگایا لنا عزا لا عزا لکم. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جواب دو لنا مولا لا مولا لکم. تو وہاں جو نعرہ لگتا تھا وہ اللہ کی کبریائی بلند ہوتی تھی، اللہ کو مولا کہا جاتا تھا، اس کا نام لگتا تھا. نعرہ رسالت یا نعرہ حیدری یا نعرہ غوثیہ، یہ سب بعد کی ایجادات ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ یوں پکارا جاتا ہے، اور اس پکار سے قرآن خود منع کرتا ہے سورہ حضرات کے اندر، لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، میرے نبی کو ایسے نہ پکارا جیسے تم ایک دوسرے کو، یا جیسے آپ پکارتے ہیں او فلان او فلان. تو یہ پکارنا خود گستاخی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر یہ پکارا جاتا ہے مدد طلب کرنے کے لیے، تو پھر بتائیے کہ بدر کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، صحابہ نے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، بریکن یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مصلی دکھایا، کیوں سجدہ کیا، اور کیوں آپ کی اتنا طویل رونا کیا کہ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی اٹھیے، مجھے یقین ہے آپ کی دعائیں قبول ہوگی اور اللہ کی مدد آ چکی ہے. تو یہ سب شرکیات ہیں جو بعد کے اندر اسلام میں داخل کیے گئے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اعلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم حنفیوں کو، دیوبندی اور بریلوی جو حنفی لوگ ہیں، ہم حنفیوں کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟
دیکھیں، شریعت میں، قرآن حدیث میں کسی کو کافر کہنے کے لیے بہت سی شرائط رکھی ہیں. ان شرائط کو پورا کیے بغیر کسی کے اوپر، شخص واحد کے اوپر، فرد واحد پر فتویٰ لگانا جائز نہیں ہے جب تک اس کے اتمام حجت نہ کر لیں، اگر اس میں جہل ہے تو اس کو دور نہ کر لیں. باقی رہا عقائد کو، جب ہمارے سامنے یہ عقائد آئیں تو ہم ببانگ دوہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عقیدے کا حامل اے ٹو زیڈ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، اینی ون، جو اس عقیدے کا حامل ہے اور اسی عقیدے پہ اس کی موت ہوئی ہے تو وہ موت جہالت کی موت ہے. یہ عقیدے والا بندہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مسلمان نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، اگر یہ عقیدہ ہے، اسی عقیدے پہ ڈیتھ ہوئی ہے، یہی عقیدے پہ اس کی موت ہوئی ہے، اس کی توبہ اور رجوع ثابت نہیں ہے، یہ عقیدہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. یہ ایک عام بات ہے. لیکن ایک فرد پر کہ ظاہر بندہ جو ہے وہ کافر ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے جب تک اس کی شرائط کو پورا نہ کیا جائے اور اس پہ اتمام حجت نہ کیا جائے، اس کے جہل کو دور نہ کیا جائے. یہ تمام تفصیلات ہیں. ہاں، عقائد کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، نور کا جز ہیں، یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ شرک کر رہا ہے، اور شرک کرنے سے وہ اسلام سے خارج جاتا ہے یا نواقض اسلام میں سے ہے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک سوال ہے میرا بڑا ضروری، میں نے کل پرسوں ہی پڑھا تھا کہ وہ یہ ہے کہ حضرت جب ایک جنگ میں ایک کافر جناب وہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا تو انصاریوں کے غالباً، تو انہوں نے کہا جی میں ایمان لے آیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، انصاریوں نے چھوڑ دیا، تو حضرت اسامہ بن زید نے ان کو قتل کر دیا، تو انصاریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا اور اسامہ بن زید نے پھر بھی ان کو قتل کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو ڈانٹا، تو انہوں نے کہا اے اسامہ کیا تم اس کے دل میں گھس گیا تھا؟ حالانکہ اسامہ بن زید نے کہا تھا یا رسول اللہ انہوں نے خوف کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ ایسا ایک جب ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تو اس کو غیر مسلم کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟
میرے بھائی میں نے تو آپ کو پہلے وعدہ کیا ہے کہ شخص معین پر فرد واحد پر کوئی شخص فتویٰ نہیں لگا سکتا جب تک ان اسلام کی دی ہوئی تمام شرائط کو پورا نہ کر لیا جائے, اور نہ ہی ہمارا یہ کام ہے, ہمارا یہ عمل ہے کہ ہم فرد واحد پر لگاتے رہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. آپ اپنے مسائل عقائد بیان کریں, اور کسی میں اگر شرک موجود ہے اس کے شرک کو واضح کریں دو ٹوک, ٹھیک ہے جی. تو فرد معین پر گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. رہا جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے وہ غالباً ہمارے علم کے مطابق تو خالد بن ولید کا ہے کہ اس نے کہا اللہ کے نبی رضی اللہ عنہ وارضہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے ڈر کے کہا تھا, تو آپ نے فرمایا اشککت قلبہ, کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, تو اور یہ کہا کہ اللہ میں اس کے خالد کے اس عمل سے بری ہوں. تو یہ ہے فرد معین کی بات, فرد معین تک آپ بات پہنچا دیں, لیکن اس کو کافر کہنا یا غیر مسلم کہنا یا کچھ اور اس سے فتویٰ لگانا اس کی شریعت کے اندر حدود اور قیود ہے, وہ ہر بندے کا کام نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاکم اللہ خیرا. مجھے اتنی ساری پی ایمز آ رہی ہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائیوں کو اگر آپ کے پاس مائک ہیں مائک پہ آئیں, اور بہنوں کو صرف بتایا گیا ہے کہ آپ ٹیکسٹ میں ایڈمن کو بھیجیں, اور ادھر کسی نے مین اسکرین میں ابھی لکھا ہوا ہے ائمہ کی تقلید شرک ہے, یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے حضور کا کیا معنی ہے, اور تیسرا جو ہے ابھی آیا ہوا ہے کہ آج کل طالبان جب افغانستان میں پکڑے جاتے ہیں تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں, کیا یہ کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرن. یہ تین سوال ہیں آپ کے لیے, جزاکم اللہ خیرن.
تقریر کے مسئلے پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں, جواب دے چکے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن و حدیث کی واضح دلائل کو سامنے رکھنے سمجھنے پرکھنے کے باوجود ان کو ٹھکراتا ہے اس لیے کہ وہ فلاں شخص کا مقلد ہے اور فلاں کا مقلد ہے, تو یہ غیر شرعی عمل ہے. یہ اگر وہ احادیث کو ٹھکراتا ہے یا قرآن کی آیات کو ٹھکراتا ہے تو اس کو شرک ہی کہا جائے گا, کم از کم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مجھے علم ہے, جانتا ہوں, پڑھتا ہوں, مانتا ہوں, قرآن کی آیات کو سمجھتا ہوں, لیکن چونکہ چینکے چوانکے ہم فلاں حضرت کے ماننے والے ہیں اور قرآن کی یہ آیت فلاں حضرت کے قول کی, جیسے میں نے سورہ کرسی کا حوالہ دیا بھی, ان کے ساتھ ٹکرا رہی ہے تو ہم نہیں مانتے, تو یہ قرآن حدیث سے اخراج ہے. جبکہ قرآن حدیث آپ کو پابند کرتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اتباع ہے خالص منزل من اللہ شے کی, اور فقہ حنفی آسمان سے نہیں اتری. چار امام یا بارہ امام یا دس امام یا پانچ امام آسمان سے نہیں اترے, آسمان سے اللہ کی توحید, اللہ کے قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یہ دو چیزیں اللہ نے دی ہیں اور ہم اسی کے مکلف ہیں اتباع کے. یہ دوسرا سوال حضور کے حوالے سے, یہ شریعت میں مستعمل لفظ نہیں ہے, احادیث کے اندر یا صحابہ کے اندر یہ لفظ مستعمل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی جو خود حاضر ہو, خود آئے اور خود موجود ہو, گھر گھر میں آ کر عاشق عشاق کے پاس وہ چکر لگائے, تو یہ لفظ غیر مستعمل ہے شریعت کے اندر, اور اس کو نہ استعمال کرنا ہی بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء حدیث میں آتے ہیں ان کے اندر بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے یا رسول اللہ کہہ کر یا نبی کریم کہہ کر پکارنا چاہیے, یہ لفظ صحابہ میں یا شریعت کے اندر استعمال نہیں ہے. تیسرا سوال تھا طالبان پکڑے جاتے ہیں تو خودکشی کرتے ہیں, وہ خاص مواقع ہیں, خاص حالات ہیں, وہ جانے ان کا اللہ جانے کہ ان حالات میں کیا واقعی وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ فدائی حملے کرتے ہیں, تو فدائی حملہ ایک اور چیز ہے اور اپنے آپ کو مار لینا کفار کے قبضے میں آنے سے, تو یہ بہرحال خودکشی کا معاملہ ہے جو درست نظر نہیں آتا, لیکن کسی خاص شخص کا خاص ماحول کے اندر کوئی معاملہ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال شرعاً خودکشی جو ہے وہ حرام ہے. عمران مائک پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جی, میرا میرا یہ سوال ہے کہ ہم ایک بے نمازی جو آپ نے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن کبھی نماز نہیں پڑھتے, یا تو وہ میرے سامنے جو ہے یا ایک دوسرے کے سامنے جو ہے ایک عصر کی نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی دوسری نماز نہیں پڑھتے, مطلب کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن بے نمازی ہے, آپ ہم اس کو کافر مان سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ اسلام سے خارج ہے کہ وہ پھر بھی مسلمان ہے؟
بے نمازی اللہ کی شریعت کے اندر کافر ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے, اپنا نام مسلمانوں والا رکھے اور ختنہ کروائے, جو مرضی کرے, جنسی یا اس کا اسلامی ہو, ملک اسلامی میں رہتا ہو, اگر بے نماز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ, بین الشرک والرجل ترک الصلاۃ, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ احادیث ہیں اس مسئلے میں, اور امت میں اتفاق ہے, صحابہ کے اندر اتفاق ہے, کسی عمل کے تارک کو ہم کافر نہیں کہتے تھے, الا الصلاۃ, سوائے نماز کے تارک کو ہم کافر کہا کرتے تھے. اب دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضہ نے زکوٰۃ کے تارک کو, زکوٰۃ کے منکر سے قتال کیا, اگر وہ مسلمان ہوتے تو کیسے قتال کرتے؟ جب زکوٰۃ ایک عمل ہے جس کا ترک کرنا وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, تو نماز سبیل اولا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ پانچ بنیادوں پر ہے, جس نے ایک کو گرا دیا اس نے اسلام کی بلڈنگ کو ڈھا دیا. تو نماز کا تارک کافر ہے, وہ مسلمان کہلاتا ہے, سو دفعہ کہلائے, لیکن اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ جائز نہیں ہے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں داخل کرنا, دفن کرنا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اس کا اسلام صرف دعوے کا اسلام ہے جو قابل قبول نہیں ہے.
السلام علیکم. میرا سوال تو تھوڑا سا مختلف ہے, ابھی تک جتنے بھی سوالات پوچھے گئے. اصل میں اس وقت لندن یو کے سے بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال بھی کچھ اس یہاں کے ماحول سے متعلق ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کو, ایک شادی شدہ مسلمان کو اپنی بیوی سے کتنی عرصے کے لیے وہ اس سے جدا رہ سکتا ہے, شریعت کے مطابق کتنے ماہ جو ہے نا وہ دونوں الگ رہ سکتے ہیں؟ جیسے ابھی کئی لوگ, کافی زیادہ لوگ یہاں پہ یو کے میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, اور اگر مڈل ایسٹ میں بھی ہیں. آپ یہاں کسی نے لکھا ہے 4 ماہ, تو اگر یہ 4 ماہ ہی ہیں تو اگر کوئی اس سے زیادہ رہتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا گناہ گار ہے, یا وہ بیوی کا دیندار ہے, یا قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا؟ اور اگر کوئی دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک بحیثیت انسان لازمی بات ہے اتنا عرصہ کوئی اپنی بیوی سے دور یا جدا نہیں رہ سکتا ہے, تو اس کے لیے بحیثیت ایک مسلمان وہ اس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ یہاں کی برائیوں سے بچ سکے؟ جیسے یہاں پہ بازاروں میں اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو فحاشی تو ایک معمولی رفت ہے, اس سے آگے بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں. تو اس کے بحیثیت مسلمان کسی کو کیا وہ ایسا عمل کرے, یا کس طرح بچا جائے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے اور اس طرح خیالات نہ جائیں ایک مسلمان کے؟ تو پلیز اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے ذرا, کیونکہ کافی سارے لوگ, بہت لاکھوں کی تعداد مسلمان جو ہے نا وہ اپنے گھروں سے دور ہیں, تو اس چیز پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. وعلیکم السلام.
بیوی سے دوری, حضرت عمر کے دور میں یہ مسئلہ اٹھا تھا اور پھر انہوں نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ کوئی 4 ماہ سے زیادہ, جیسے اگر وہ جہاد کے لیے بھی گیا ہوا ہے تو جہاد سے بھی وہ 4 ماہ کے بعد اپنی بیوی کے پاس لوٹے کچھ عرصے کے لیے, تو بیوی سے دوری 4 ماہ سے زیادہ درست نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات کہ اس ماحول میں کیا کیا جائے, اپنی بیوی کو بلا لیں اپنے پاس, اگر نہیں بلا سکتے تو اس کے پاس خود آ جائیں, اور اگر اس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اور کما رہے ہیں اور یہ حالات ہیں تو آپ وہاں پر شادی کر لیں, شادی کر کے رہیں. اور ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بھی یاد رکھیں کہ علماء اسلام نے کچھ شروط لگائی ہیں, بیان کی ہیں مسلمانوں پر, جن کے بغیر وہ دیار کفر میں ان کے لیے رہنا جائز نہیں ہے. ایک ایسا مرد جس کا علاج مسلمانوں کے ملک میں نہ ہوتا ہو, جیسے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے, شیخ ابن عثیمین کا, شیخ البانی کا, کہ ایسا مرد جو مسلمانوں میں ملکوں میں اس کا علاج نہ ہوتا ہو اس کے لیے وہ جا سکتا ہے باہر, یا دعوت الی اللہ کے لیے جا سکتا ہے, کفار کے معاشرے میں جا کر وہ دعوت کا کام کرے, تو وہاں پر بھی وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے, یا وہاں پر شادی کرے کہ دعوت دے دیتے وہ اپنے ایمان سے حاضر نہ ہو بیٹھے. اور یا اسلامی ملک کسی مسلمان کو بھیجے کوئی خاص علوم حاصل کرنے کے لیے، خاص چیزیں سیکھنے کے لیے جو مسلمانوں میں اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہو، اس کے علاوہ ویسے دیار کفر میں رہنا جہاں پر اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو، تو بہرحال علماء اسلام اس کے بارے میں حدود اور قیود بیان کرتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. واللہ اعلم. یہ اقبال صاحب جو آخری ہیں، اس کے بعد کے ساتھی ہاتھ نہ اٹھائے، ٹائم کافی ہو گیا ہے، ہم روم کلوز کرنا.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شیخ صاحب، مجھے اپنے محلے میں بڑا مسئلہ ہے، میں نائی کی دکان پہ جاؤں تو اس نے جناب غوث اعظم کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور بڑا سا پوسٹر لگایا المدد یا غوث اعظم، اور ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے 100 نام ہیں، اس نے غوث اعظم کے بھی 100 نام لکھے ہوئے ہیں، اور ایک جگہ سے میں آئس کریم کھاتا ہوں اس نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. تو جناب اس نے داتا صاحب کی تصویر بنائی ہوئی ہے پوری، اور قدم بھی ہیں اور پاؤں بھی، اور جناب پاؤں کے نیچے اس نے نعوذ باللہ من ذالک اس بغیرت نے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. تو کیا اب ایسے بغیرتوں کی دکان پر جانا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ انہوں نے، میں نے کہا بغیرت کے بچے، یہ بابے کو، بابے کے قدموں میں تم نے آیت الکرسی لکھی ہوئی، قرآن کی آیت تو کہتا ہے اب بابا جانے اور یہ آیتیں جانے، بابا بھی یہ ایک ہی ہے. تو یہ اس طرح کے بریلویوں کے عقیدے ہیں، تو کیا ان بغیرتوں کی دکان کے پاس سے بھی گزرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ذرا یہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہو.
پہلی بات، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، تو اللہ عز و جل کے علاوہ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد کے تو سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کوئی غیر اللہ غوث اعظم یا غوث یا مددگار یا دستگیر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی صفات ہیں، انہوں نے چھین چھین کے غیروں میں اپنے بانٹی بھی ہے، اور عقل بھی پرکھیں آپ جن کو یہ غوث اعظم مانتے ہیں، کیا ان کے دربار پر امریکی بم نہیں گرے؟ تو غوث اعظم صاحب سوئے ہوئے تھے، یہاں کی ختم پڑھنے گئے ہوئے تھے، وہ کہاں تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر ان کے عقیدے کے مطابق وہ غوث اعظم ہیں، تو جو اپنی قبر پہ گرنے والے بمبوں کو نہیں روک سکتا، وہ تیرے گھروں کے معاملات کو کیسے ٹھیک کر دے گا، یا تجھ پہ اپنی رحمتیں کیسے اتار دے گا؟ تو یہ اللہ عز و جل کی صفات ہیں جو انہوں نے چھینی ہوئی ہیں، لوگوں میں بانٹی ہوئی ہیں اللہ سے چھین چھین کر، یہ انہیں کو اپنا اللہ مانتے ہیں. مگر نہ اللہ عز و جل کے علاوہ نہ کوئی غوث اعظم ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دستگیر ہے. رہا اس کے نام، تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل کی، کہ ان کے اللہ کے 99 نام ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے نام ہیں، لیکن اس ایک حدیث کے اندر 99 کا ذکر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں کی کوئی صحیح حدیث ہمارے علم میں نہیں. تو عبد القادر جیلانی کے تو یہ سب مقابلہ ہے اللہ عز و جل کے ساتھ، کہ اللہ کے پاس یہ اختیار ہے تو ہم خدا کا پڑیا چھڑاوے، محمد محمد کا پڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ہم نے اللہ سے کیا لینا ہے جو لینا، خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے لے لیں گے در مصطفیٰ سے. تو یہ سب وہ شرکی عقیدے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، بات پہنچانی چاہیے، اور اگر وہ اس پر متشدد ہوں تو پھر ان سے کنارہ کشی کر لینی چاہیے، اس سے دوری اختیار کر لینی چاہیے، اور اپنی محنت کہیں اور لوگوں پر کرنی چاہیے.
السلام علیکم حاضرین، اینڈ جزاک اللہ الف خیر یا شیخ یسید یسید اقرب بھی. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 سال کی عمر میں تھے تو جبریل نے آسمان سے اتر کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور زمزم سے دھو لیا. یہ روایت ہے، حدیث نہیں ہے. لیکن قرآن شریف خود کیا کہتا ہے سورۃ البقرہ میں؟ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہتا ہے کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ما النبی یطعم مثل یمشی فی السوق. یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا رہتا ہے؟ مینز ان کو کوئی ڈفرنس نظر نہیں آیا، لیکن 1400 برس کے بعد لوگوں نے روایت لکھ دی کہ ہمارا نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مختلف ہے دوسرے لوگوں سے، جبکہ قرآن شریف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ بیان نہیں کیا. پلیز ایکسپلین دس اگر آپ آئیں گے. جزاک اللہ خیر، ہماری بھی تشنگی ہوگی. شکریہ.
السلام
لا الہ الا اللہ. میرے بھائی بس کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی معجزہ بیان نہیں کیا اور احادیث میں یہ معجزہ آتا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ وہ تم جیسا ہی ہے, چلتا پھرتا کھاتا پیتا. تو قرآن کیا ہے؟ کیا قرآن خود معجزہ نہیں ہے؟ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا قصہ قرآن میں نہیں ملتا؟ من شق القمر کے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں؟ تو آپ قرآن کو فتنہ انکار حدیث کی عینک اتار کر پڑھیں تو آپ کو سب کو نظر آ جائے گا. آپ کا حال تو بالکل وہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورضا کے پاس ایک عورت آئی اور ایک مسئلے پہ بحث کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ مسئلہ عمر مجھے تو قرآن میں نظر نہیں آیا, میں نے 30 کے 30 پارے پڑھے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ ورضا کہنے لگے کہ تم نے قرآن کے یہ لفظ یہ آیت نہیں پڑھی, ہما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. تو قرآن کو اپنے فہم سے نہ سمجھیں, یہ قرآن آپ پر نہیں اترا یا کسی مولوی ملا پر یا پرویز پر نہیں اترا, یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے اس قرآن کی تفسیر اور تفہیم ہے. اس کو ہٹا کر آپ اس خالی قرآن کی بنیاد پر آگے چلنا چاہیں تو اس قرآن کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس قرآن کو ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ اللہ کے نبی غار میں بیٹھے ہوئے تھے, جبرائیل آئے تھے, پہلی سورت اقرا کہی تھی, آپ نے کہا تھا نا انا بقاری. ٹھیک ہے, قرآن کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کو دھو, فغزلو وجوہکم وایدیکم, جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے منہ اور ہاتھ کو دھو. تو اگر آپ نے حدیث کا کلی انکار کرنا ہے تو ہاتھ دھوئے بغیر منہ دھو کر دکھائیں, ہاتھ گیلے نہ ہوں اور منہ دھو لیں. آپ مچھلی کھاتے ہیں قرآن تو اس کو حرام قرار دیتا ہے, کلیجی کھاتے ہیں قرآن تو حرام قرار دیتا ہے. یہ قرآن بند تالا ہے, حدیث اس کی چابی ہے. قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہے, ایک کے بغیر دوسرے کی سمجھ نہیں آ سکتی. یہ قرآن آپ پر نہیں اترا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. احادیث اس قرآن کی تفہیم اور تفسیر ہیں. واللہ اعلم. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی دلیل دیتا ہے. جب کفار نے کہا کہ یہ ایک انسان ہے اور اس پر قرآن اتر آیا, یہ کیسے اگر اترتا تو آسمان سے کوئی فرشتے اترتے, تو اللہ کے قرآن نے کہا کہ اگر فرشتے دنیا میں بچتے تو فرشتہ رسول آتا, کیونکہ انسان بچتے ہیں تو تم جیسے انسان تمہاری جنس میں ہے, امیین تمہارے اندر میں سے, تمہاری اپنی من انفسکم تمہاری جانوں میں سے, تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے, بازاروں میں چلتا ہے. اور یہ حدیث اس قرآن کی تفسیر ہے, تشریح ہے کہ جبرائیل آئے, انہوں نے سینے کو چیرا, زمزم سے دھویا. اگر تو اگر آپ اس قرآن کو بغیر حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اس قرآن کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور پھر آپ کے فرامین میں صحابہ نے سمجھا, تو اسی کی روشنی میں ہمیں سمجھنا پڑے گا. اپنی عقل لڑاؤ گے, اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو اس کے فہم سے دور ہو جاؤ گے.
جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بھائی جو اکثر میں دیکھتا ہوں ہمارے بھائی جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, ان کے ماں باپ وہ اہل حدیث بھی ہیں لیکن وہ ان کو اس چیز پہ اعتراض رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے کیونکہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو کسی قسم کی بیماری ہونی چاہیے یا کوئی وجہ ہونی چاہیے دوسری شادی کرنے کے لیے. کیا یہ ان کی جو کنڈیشن ہے کیا یہ جائز ہے؟ جزاک اللہ خیر. دفندر صاحب انشاءاللہ رمے فور یو کے بھائی کے بعد کوئی انشاءاللہ کسی کا سوال نہیں شیخ دیں گے کیونکہ ان کو جانا ہے, کافی لیٹ ہو چکا ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے جن کے سوال رہیں گے تو انشاءاللہ جمعے کے دن آئیں. شیخ طالب رحمان حافظ اللہ انشاءاللہ اسی روم کے اندر شیخ سوال جواب کا سیشن کریں گے, مکمل 2-3 گھنٹے کا سوال جواب سے سیشن ہوتا ہے جمعے کے دن, تو اس دن انشاءاللہ آپ اپنے سوال کر لیں. جزاک اللہ خیر.
دوسری شادی کے لیے جو شرط والدین کی طرف سے انہوں نے بیان کی ہے, یہ قرآن حدیث کی شرط نہیں ہے کہ لنگڑی لولی ہو, کوئی بیماری ہو, اولاد نہ ہو سکے. قرآن خود یاد دیتا ہے مثنا 2 کرو 3 کرو 4 کرو. ہاں اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہیں کر سکتے, جو شرائط اللہ کے اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ ذرا سنیں. دوسری شادی کے لیے آپ عدل کریں بیویوں کے درمیان, آپ کو یقین ہو کہ میں عدل کر سکوں گا, ایک طرف نہیں چھپ جاؤں گا. ایک کے گھر میں پھل بھی آ رہے ہیں, فروٹ بھی آ رہے ہیں, کھانا بھی آ رہا ہے, تو دوسری کچھ پتہ بھی نہیں ہے بیچاری کو, وہاں دال روٹی سے ترس رہی ہے, یہ ظلم ہے. ظلم نہ کیا جائے, عدل کیا جائے تو شادی کی جا سکتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی ہر بیوی کے لیے الگ حجرہ دیا, ہر بیوی کا الگ مکان تھا. آپ شادی کریں, دوسری بیوی کو لے کر آئیں, الگ لے کر آئیں, اس کا نان نفقہ پورا کریں, پہلی کا نان نفقہ پورا کریں, تو آپ دو کریں, تین کریں, چار کریں, کر سکتے ہیں. الحمدللہ میں نے خود دو کی ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ عدل کریں, ظالم نہ بن جائیں, ان کے حقوق ادا کریں, ٹھیک ہے, اور ان کے درمیان انصاف کریں. اب یہاں رہ جاتا ہے دلی تعلقات, تو انسان ہو سکتا ہے کہ دلی طور پہ ایک بیوی کی طرف زیادہ جھکا ہو, دوسری طرف نہ ہو, لیکن شاپنگ کرتے ہوئے, نان نفقے میں حقوق ادا کرتے ہوئے, تو پھر وہ برابری کرے, جیسا چیز اس کے لیے خریدے ویسے دوسری کے لیے خریدے, تو شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں. یہ ہندوانہ سوچے ہیں کہ دوسری نہیں کرنی چاہیے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کی رضامندی بھی بڑی ضروری ہے, جس نے بیوی سے رضامندی کروانی ہے اس کا مطلب وہ دوسری کرنا ہی نہیں چاہتا, جو کرنا چاہتا ہے وہ تو کر کے بتاتا ہے. اس لیے شریعت میں جو پابندی ہے وہ عدل و انصاف کی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے. واللہ اعلم.
السلام علیکم شیخ صاحب, میرا جو یہ دوسرا سوال ہے یہ پہلے سے متعلق ہی ہے. میں نے پوچھا تھا کہ اگر آپ نے کہا کہ چار ماہ کی اس میں مدت ہے کہ چار ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکتے, تو اگر کوئی چار ماہ سے زیادہ رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا وہ گناہ کر رہے ہیں یا وہ گناہ گار ہیں؟ کیا وہ اس کا جواب دے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لاکھوں کی تعداد مسلمان جو ہے نا وہ اپنے ملک سے باہر رہ رہے ہیں, تو کیا وہ گناہ گار ہیں کہ اس چیز کے وہ قیامت والے دن کیا جواب دے ہوں گے؟ اللہ کے سامنے بھی اور اپنی جو اس کی بیوی ہیں ان کے سامنے بھی کیا وہ جواب دے ہوں گے اس چیز کے؟
جی, وہ جو اس سے زیادہ وقفہ گزار رہے ہیں تو گناہگار ہیں. حضرت عمر نے یوں ہی تو قانون نہیں بنایا تھا کہ مجاہد بھی ہے تو اپنے مارکے سے بھی واپس آئے اور وہ حق ادا کرے, تو وہ اللہ کے ہاں جواب دے ہے. یہ پیریڈ اسلام نے بیان کیا ہے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی ہے. اللہ اعلم. حقوق تلفی کر رہے ہیں آپ اپنی بیوی کی, وہ آپ سے سوال کرے گی تو آپ جواب دے ہوں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمے فیو, آپ مائک پہ آ جائیں. جزاک اللہ خیر آپ کو اور بائی گڈ بوائے فیو. آپ نے کام کیوں لگایا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے منع ہے. گڈ بوائے, سوری معذرت چاہتا ہوں. رمے فیو, آپ مائک پہ آ جائیں. جزاک اللہ خیر.
جی رمائے پور, آپ آ جائیے بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمے فیو, آپ کو آواز آ رہی ہو میری؟ تو آپ مائک لے سکتے ہیں ابھی. شیخ صاحب, یہ جو رمے فیو جو ہے ہمارے بھائی ہیں وہ نابینا ہیں, تو ان کو ٹیکسٹ نظر نہیں آتی, تو اس وجہ سے ان کو آواز سے بلانا پڑتا ہے. تو رمے فیو بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ آ جائیں مائک پہ. جزاک اللہ خیر.
ہاں جی جزاک اللہ خیرن. شاید جی واللہ عالم کیا ہو رہا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو انسان 13 آپ آ جائیں انشاءاللہ عزیز. اور شیخ صاحب آپ ہمیں بتا دیں آپ اور سوال جواب لیں گے یا جا رہے ہیں آپ. ابھی کہہ رہے عمر بھائی بتا رہے تھے کہ آپ جلدی میں ہیں اور جانا چاہتے ہیں.
جی بس یہ آخری سوال کریں 30 میں جو کرنا ہے اس کے بعد کلوز کریں. 12 بج رہے ہیں, پھر صبح کی نماز سے انسان محروم رہتا ہے.
السلام علیکم شاہ صاحب, آپ جائیں, انہوں نے سوال نہیں پوچھنا ہے, انہوں نے ویسے ہی ہاتھ کھڑا کیا ہوا. تو وہ آپ کہہ رہے تھے کہ کیم کیوں آن کیا ہے, تو بھائی میں نے کیم کب آن کیا, وہ ایسے کوئی بٹن دب گیا ہوگا, میرے پاس تو کیم نہیں ہے. میرے تو شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا کہ چھاتی کے اوپر منہ بھی ہے, میں تو میں کیم کہاں سے لے لوں. میں نے تو شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا کہ چھاتی کے اوپر منہ بھی ہے, تو فوٹو تو میں اتراتا ہی نہیں ہوں, تو یہ تو ویسے ہی سٹار پبلکس پہ ہاتھ آ گیا ہوگا. تو آج بھائی پھر تھوڑی سی میں نظم گاؤں گا, ایک کیا کہتے ہیں عمران شیخ سلفی کے ساتھ کے پاس بھی ایک نظم ہے, ایک وہ بھی لگا دے تو بڑی مہربانی ہوگی. آج
جی السلام علیکم. بہت بہت یار میری گزارش ہے جو آپ روزانہ نعت یعنی کہ آپ نے نظم بنائی ہوئی ہے اس کی بجائے کوئی علمی بات کیا کریں تو وہ اچھا ہوگا, یعنی کہ تو میرے خیال کے مطابق یہ وقت ضائع کرنے کے مطابق ہے, یعنی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ایسے بریلوی لوگوں نے نظمیں بنائی ہوئی ہیں, ایسے دیوبندیوں نے بنائی ہوئی ہیں, تو ہمارا پھر ان کا فرق کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں ان میں یعنی کہ بہت سی کمزوریاں ہیں, خرافات ہیں, یعنی کہ ان کے عقیدوں میں یعنی کہ بہت کمزوریاں ہیں, ہر آدمی کو پتا ہے, لیکن یعنی کہ ایسی نظموں سے یعنی کہ کیا فرق پڑے گا؟ اگر ہر بھائی کے پاس کوئی علمی بات ہو تو وہ کریں تو وہ میرے خیال میں بہتر ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا رمے فیو, اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر رہیں.